الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج ایک بہت اہم اور حساس اور ضروری موضوع کی طرف یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اس کا عنوان تو یقیناً حضور سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی افضلیت، آپ کی اولیت، آپ کی اکملیت اور تمام جماعت صحابہ میں بالاتفاق اجماعاً آپ کو فضیلت کے جملہ شعبوں میں اللہ رب العالمین نے مکمل کمال اور اس کا مکمل جامع بنایا ہے۔ یہ موضوع معاشرے کے اندر کافی گردش کرتا تھا، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کوشش کی تھی کہ ادھر ادھر کے قصے کہانی کی بجائے قرآن و سنت کے احوال کے ذریعے اپنے احباب اہل سنت کے فکر و نظر کو بالغ کیا جائے اور جن جن شخصیات سے متعلق جو جو مسلم اور مضبوط دلائل اہل سنت کے ہیں وہ ذکر کیے جائیں۔ یوں تو مختلف جگہوں پر سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہم نے مختلف نشستیں کی جس میں آپ میں سے کئی افراد مختلف جلسوں میں ہمارے ساتھ موجود رہے، صرف کل کے دن تقریباً 5 نشستیں ہوئی ہیں، تو ان تمام نشستوں میں آپ ہمارے ساتھ تھے، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ جس طرح کہ 13D کے درس قرآن کے اندر ہم نے خلافت کا ایک روحانی مقدمہ ذکر کیا تھا، اور آج ہم اس موضوع کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت دو گروہ ہمارے سامنے ہیں، ایک تو رافضی ہے جو غلو کے اندر اتنا بڑھ گیا اور اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، تمام صحابہ، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر بھی معاذ اللہ فضیلت دی، اور وہ جہنم کا شکار ہوا، اور کچھ ان میں ایسے تھے جو اتنے ترقی کر گئے کہ انہوں نے پھر نبوت سے بھی بڑھایا اور خدائی کا درجہ دیا، تو وہ 3600 فرقے موجود ہیں، اور ایک گروہ ایسا ہے جو خارجین کا کہلاتا ہے کہ جس نے سرے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت و شان کو قبول ہی نہیں کیا، لیکن اہل حق اہل سنت و جماعت ہیں کہ جنہوں نے مزاج مصطفیٰ، انداز مصطفیٰ، ارشادات مصطفیٰ اور اقوال مصطفیٰ اور امت کے تمام تر اجلہ جو وارثان علم مصطفیٰ ہیں، ان سے مکمل طور پر کامل عقیدہ اخذ کیا اور اس نظریے کو قائم کیا جو حضور کی احادیث سے، قرآن کی آیت سے، امت کے اجماع سے، فقہا، متکلمین، صوفیاء، تمام کی کتابوں سے یہ نظریہ ثابت ہے کہ، ابھی میں آگے دلائل پڑھوں گا آپ کے سامنے، کہ فضیلت کے جملہ گوشوں میں اللہ رب العالمین نے افضلیت اور اکملیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، یہ حضرت علی کا خود بھی فتویٰ ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فتویٰ ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی مرضی بھی ہے اور یہی روح زمین پر جتنے فرشتے بنائے گئے ان کی بھی رضا ہے، یعنی پوری خدائی کا اس بات پر اجماع ہے، یہاں تک کہ اس بات پر احادیث موجود ہے کہ اللہ کی بھی مرضی یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سب سے بڑی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، یہ تو ایک وضاحت ہو گئی۔ اس میں دوسری بات دراصل یہ ہے، کیونکہ آج ہم بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں سوال سے ذکر کروں، مجھے پوری دنیا سے، کیونکہ نیٹ پر جب یہ گیا، اس کے ہمارے بچوں نے جب اشتہارات لگائے ہیں تو مختلف لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، تو مجھے پوری دنیا سے فون آیا کہ جناب اس مسئلے کو ذرا کھول کر ذکر کر دیا جائے تاکہ اہل سنت کا جو اصل نکھرا ہوا چہرہ ہے اور بالخصوص جو حضرت علی کا مزاج ہے وہ ہمارے سامنے واضح آ جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی مکمل نشست ایک افضلیت سے صدیق اکبر پر کی تھی، اس میں میں نے کئی دلائل آپ کی خدمت پیش کیے تھے، آج میں ذرا اس کے دوسرے رخ کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رافضی تو وہ تھا جس نے سرے سے حضرت ابو بکر کے ایمان کا بھی انکار کیا، معاذ اللہ تقوی کا بھی انکار کیا، افضلیت کا بھی انکار کیا، اور حضرت علی کو خوش نہیں بلکہ ناراض کیا، اور حضرت علی کو وہ رتبے پر فائز کرنے کی کوشش کی جس کو حضرت علی خود نہیں چاہتے، اور حضرت علی کا مزاج کیا ہے بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کے سامنے، جو حضرت علی کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور اس نے اس درجے پر جا کر بات کی۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا ہے، ساری کتابوں میں، تاریخ میں، لیکن نہج البلاغہ جو رافضیوں کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے جلد نمبر 1 کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ میرے ماننے والے دو گروہ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو مجھے اتنا بڑھائے گا کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جو سرے سے مجھے قبول نہیں کرے گا اور وہ بھی دار اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ خطبات موجود ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ لیکن جہاں رافضی تھے، کہیں پر خارجی تھے، درمیان میں ایک حور مینڈکی کہنے لگی کہ میں حور ہوں، تو درمیان میں ایک تفضیلی فرقہ آ گیا، درمیان میں ایک ایسا فرقہ آ گیا کہ جس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا انداز نماز سب سنیوں کی طرح ہے، حضرت ابو بکر کا یوم بھی منائیں گے، حضرت عمر کا یوم بھی منائیں گے، عثمان غنی کا یوم بھی منائیں گے، حضرت علی کا یوم بھی منائیں گے، ٹھیک ہے، سارے صحابہ کو مانیں گے، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، ہماری طرح نماز پڑھیں گے، اپنے آپ کو رافضی کہنا کبھی گوارا نہیں کریں گے، جو ان کو شیعہ کہے تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن در پردہ اہل سنت کے اندر وہ خلیج پیدا کرتے ہیں اور اہل سنت کے نظریے کو بگاڑتے ہیں اور اس میں ان کی فکر یہاں پر پہنچتی ہے کہ اس میں تو ایک تفضیلی فرقہ شروع دنیا میں بہت واضح ہو گیا تھا جس نے یہ کہا کہ ہم مانتے تو چاروں کو صحابی ہیں، چاروں کو صحابی مانتے ہیں، لیکن ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کے لیے درجہ زیادہ مانتے ہیں۔ جب ان کے سامنے دلائل رکھے گئے کہ یہ تو حضرت علی کے بھی قول کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، بہت بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ تو حدیث کے خلاف ہے، تو جب دلائل کا جواب ان سے نہ بنا تو کہنے لگے ہمارا دل یہی مانتا ہے کہ بس پاؤں میں بھنگڑے ڈالو ڈھول بجے اور ہم علی 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 کرتے رہے۔ حالانکہ یہ مزاج علی نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت ہے مذہب، اس قسم کا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جائے کہ اس معاملے میں بھی ترجیح نہیں ہے اور یہ حضرت علی کے فتاوے اس پر موجود ہے، تو دلائل کا جواب نہ دے سکے تو کہنے لگے ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، تو ہم نے کہا پھر تم گمراہ ہو تو تم سے بات کیا کرنا ہے۔ ایک بات، یہ شروع زمانے کے لوگ تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اور اس کے بعد کے زمانے کے لوگ تھے، ان کا اس دور میں علماء نے دبا کے رد کیا کیونکہ ان کی ٹوپی پگڑی جبا سب ہماری طرح، جس طرح کہ دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہتا لیکن اصل میں خارجی ہے، معتزلی ہے، تو اسی طرح جہاں پر اس فرقے کا رد کیا گیا ہے وہیں پر اہل سنت کے اجلہ علماء نے تفضیلیت کا رد کیا، اور ایک نہیں پھر صوفیہ بھی میدان میں آئے، غوث اعظم جیسی شخصیت میدان میں آئی، داتا علی حجویری جیسی شخصیت میدان میں آئی، فقہا محدثین متکلمین ابیہ میں حوالے پڑھوں گا، یہ سارے میدان میں آئے، اور پھر ان کی تقریر کا پہلا ماخذ کیا ہوتا تھا، کیونکہ جیسا فتنہ پھیلے تو پہلا اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو پھر ان کا پہلا ماخذ یہ ہوتا تھا، یہ تقریر شروع کرنے کے بعد یہی کہلواتے تھے، بولو خلق میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، یعنی تبلیغ اور تحریر ہر طریقے سے انہوں نے تفضیلی شیعوں کا رابطہ بند کیا۔ تفضیلی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا، لیکن تفضیلی اپنے آپ کو سنی کہتا، شیعہ وہ اپنے لیے گالی سمجھتا ہے، لیکن وہ نادانی اور گمراہی، اور اسے شیطان اس قدر گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ چلتا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے، اور اہل بیت کی محبت ہمیں کون سکھائے گا؟ امام احمد رضا سے بڑی اس بات کو کون جانے گا؟ غوث اعظم سے بڑی کون جانے گا؟ داتا صاحب سے اس فضیلت کو کون جانے گا؟ اب ان سے پوچھئے کہ اہل بیت کی محبت کا معیار کیا ہے، اعتدال کیا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ حسن ہے، افراط و تفریط نہ ہو، گھٹوتی اور بڑھوتی نہ ہو، کیونکہ جو گھٹوتی تھی وہ تو خارجی ہو گئے، جو بیجا بڑھوتی تھی وہ تو رافضی ہو گئے، لیکن درمیان میں ایک گروہ ایسا آیا جو سنیوں کے اندر گھس گیا، سنیوں میں دو قسم کی مداخلت اور اختلاط ہوئے ہیں، ایک خارجیت کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، ایک تو کھلا خارجی تھا جو سامنے لڑ رہا تھا، اس کا تو سنی علماء نے مقابلہ کر کے اس کو باہر کر دیا، لیکن ان کے کچھ نواب جس ربابی فرقہ یہ ہے خارجی، یہ ہمارے اندر گھس گیا، داخل ہو گیا، اختلاط ہو گیا۔ اسی طرح رافضیوں سے مقابلہ کرتے وقت اہل سنت نے ان کا مکمل تشت بام کیا، انہوں نے اکھاڑ کر باہر بھیج دیا، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی ذہنیت رافضیت کی تھی لیکن لباس سنیوں والا تھا، تو وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، یعنی خارجی آج بھی ہم میں ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اور رافضی آج بھی ہے۔ وہابیوں کا خارجی ہونا تو صرف یہی کافی ہے کہ وہ درس قرآن دیتے ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں جو کفار کی مذمت میں اتری ہے اس کو اولیاء پر چسپا کرتے ہیں۔ یہ مزاج اہل سنت کا کبھی نہیں رہا، اہل سنت حیات النبی کے کبھی منکر نہیں رہے، اہل سنت احصال ثواب کے کبھی منکر نہیں رہے، اہل سنت کرامات یا اولیاء کے کبھی منکر نہیں رہے، اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سننا سماعت کرنا اس کے کبھی منکر نہیں رہے، لیکن آج تبلیغی جماعت دیوبندیوں کو دیکھے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن سارے وہی عقیدے ہیں جو خارجیوں کے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کھلا دشمن ہے، ایک دشمنوں کے نمائندے ہمارے اندر ہے، تو جو کھل کر سامنے آیا علماء نے اپنے دلائل سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو دلائل کا سامنا نہ کر سکے تو ہماری صف میں آ گئے، ہماری جماعت میں کھڑے ہو کر ہمارا ہی نعرہ لگایا، لیکن پیچھے ایک ایک بندے کو شکار کر کے وہ اپنے اس مسئلے کی طرف لے جانے لگے۔ اسی طرح جہاں میں نے بھرد جولی میری یا محمد میں وہ قلی کھولی ہے اور آپ کے سامنے بات کو اس دن واضح کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ مزاج ہے، حضرت امام قرآن و سنت، اجماع صوفیہ، علم کلام، فقہا، محدثین، 1400 سال کے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ بھرد جھولی میری یا محمد کہنا عین توحید ہے۔ تو جس طرح وہابی خارجیوں کا ترجمان ہے، اسی طرح تفضیلی جو ہے وہ شیعوں کا ترجمان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اس موضوع کا سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اس لیے لیا تاکہ جس طرح آپ سنیوں میں وہابیت کو پہچان جاتے ہیں، اسی طرح سنیوں کے اندر آپ نے رافضی کو پہچاننا ہے. اور اس کی علامت کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ خارجیوں کی علامت یہ کہ حیات النبی کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، حیات النبی کا انکار کریں گے، انبیاء کو فرشتوں پر فضیلت ہے اس کا انکار کریں گے، ندا یا رسول اللہ کا انکار کریں گے، نبی پاک کی نعت پڑھنے کا انکار کریں گے، حضور کے ذکر کو اللہ کے ساتھ بیان کرنا اس کو وہ شرک کہیں گے. تو یہ ساری ذہنیت خارجیت کی تھی. اور خارجی اور اہل سنت الگ الگ ہیں، سمجھ گئے میری بات؟ وہ الگ فرقہ ہے، یہ الگ مذہب ہے. تو جس طرح میں میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ، جس طرح اس دور میں ہمارے علماء نے مناظرے مباحثے کر کے عقائد کی کتابوں کو مرتب کیا اور ان کو پیچھے کیا، تو اب ان کے کچھ نمائندے اہل سنت کے نام سے آئے. یعنی وہ کہتے کہ نیا جال پرانا شکاری، جو ایک مثال کہی جاتی ہے نا کہ جال جو ہے وہ نئے لے آئے، شکاری وہی ہے، پروڈکٹ وہی ہے، لیبل چینج کر لیا ہے، وہی ساری باتیں چلتی ہے. لیکن پہلے اپنے آپ کو خارجی کہہ کر بات کرتے تھے تو پھر علمی جوتا منہ پر کھاتے تھے، لیکن اب ہماری مسجدوں میں گھس کر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. نام انہوں نے کسی نے تبلیغی رکھ دیا، کسی نے صفا صحابہ رکھ دیا، کسی نے جماعت الدعوہ رکھ دیا، کسی نے اہل حدیث رکھ دیا. تو یہ نام سب بدلے ہیں لیکن پروڈکٹ وہی ہے جو خارجیت کی تھی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسی طرح رافضیت کا جب ہمارے علماء نے مقابلہ کیا تو اس میں جس طرح خارجیت اہل سنت کے اندر داخل ہوئی اسی طرح رافضیت بھی آئی. اور رافضیت جو آئی ان کا نظریہ ایسا تھا کہ ایک تو گروہ ان کا کھل کے سامنے آیا، جس طرح کہ پہلا ایک گروہ خارجیوں کا سامنے آیا تو علماء نے اس کو دیوار سے لگا دیا. رافضیوں کا جب گروہ سامنے آیا جو تفضیلیت کا تھا، جہاں پر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دینا چاہی، تو علماء نے فتوے دے کر اس بات کو واضح کیا تو وہ ہٹ گیا. لیکن آج بھی ہماری رگوں کے اندر اکثر مزارات پر آپ ان کو دیکھیں گے، اکثر پیروں کے آستانوں پر آپ کو وہ لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، ان کے سامنے اگر نعرہ حق چار لگایا جائے تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور ان کے سامنے اگر صحابہ کی فضیلت بیان کی جائے تو وہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اور ابو بکر کی فضیلت بیان کرنے سے حضرت علی کی محبت میں کوئی فرق آتا ہے، تو ان کے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں. اور بعض پیروں کو تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تو پورے رافضی ہو گئے، کالے مالے بالکل ہو گئے ہیں. کیونکہ پیر جب جاہل ہوگا تو اس سے پہلے، سب سے پہلے اس کو شیعہ شکار کرتا ہے. ہمارے کئی آستانے ایسے ہیں جہاں پر سنیوں کا جھنڈا بعد میں لگائے، وہ پنجا پہلے لگ گیا، کیونکہ پیر جاہل تھا اور وہ جعلی سید تھا اور سیدوں کا مزاج نہ جانتا تھا. شیعوں نے موٹے موٹے اس کے سامنے نوٹ کی گڈیاں پھینکی، اب وہ جناب ان کے رنگ میں رنگ گیا، ان کے باڑوں میں بھی جانے لگ گیا، ان کے ساتھ ملنے ملانے بھی لگ گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے مزارات پر جو قبضے ہوئے ہیں، جس کو آپ دیکھتے ہیں حضرت لال شہباز اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج بھی پاکستان کے اندر جو ہماری مزارات پر اکثریت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر قبضہ ہے، جو ماتم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کو پکڑ کر بولیں تو سینے صدیق اکبر کے نام لیں گے، سب کا نام لیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب کچھ کہیں گے، سب کچھ وہ کہیں گے. اور لیکن ان کے اندر وہ تفضیلیت اس اندر سے کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علی مردوان اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی پر فضیلت دے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، اور شیعہ ہمارے دوست ہیں کہ جو حضرت علی کی محبت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، جبکہ مزاج یہ حضرت علی کے مزاج کے خود خلاف تھا. میں حیران ہوا کہ میں ابھی ہندوستان کے دورے پر گیا اور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب میں نے حاضری دی، حضرات گرامی، میرا تو خون خشک ہو گیا وہاں پر. جب میں روشنی ایک وقت ہوتا ہے خواجہ صاحب کی مزار پر، یہ پوری دنیا سن رہی، شاید پھر مجھے شاید وہ اجمیر کا ویزا بھی نہ دے، لیکن میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں ایک ذمہ داری کے حوالے سے، کہ روشنی ایک وقت ہوتا ہے خواجہ غریب النواز علیہ رحمت کا کہ شام کے وقت، یا میرے خواجہ صاحب اس وقت دعا فرماتے تھے، تو باقاعدہ ایک رسم ہے وہ عصر کے بعد فجر سے پہلے. تو میں عصر کے وقت ہی گویا کہ بامبے سے میں فلائٹ لے کر جب میں جے پور اترا اور جے پور سے دو گھنٹے کا سفر کر کے میں اجمیر پہنچا، تو وہ وقت عصر ہی کا تھا. عصر کے وقت جب میں پہنچا مزار شریف کے اندر، میں آیا تو وہاں پر جو میں نے نعرے بازیاں دیکھی تو میرا خون خشک ہو گیا کہ جناب حضرت خواجہ صاحب کا عقیدہ کیا تھا اور مجاور آدھے سے زیادہ شیعہ ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ آدھے سے زیادہ شیعہ ہیں. ہم قوم کو غیرت دلاتے بولا نہیں، وہ فاتحہ پڑھیں گے تو انقلاب آ جائے گا، خواجہ صاحب کا ختم خواجگان پڑھ لیں گے تو انقلاب آ جائے گا. میں نے کہا وہ خواجہ صاحب آرام فرما رہے ہیں،
آرام فرما رہے ہیں. اور وہاں پر میں نے لوگوں سے وہاں پر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں پر امام محمد رضا کا نام کوئی نہ لے, ایک آپ کا نام یہاں شیخ الاسلام میں کہتے, بس وہ تقریر کر سکتا ہے, وہ تقریر کر سکتا ہے, باقی جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کھرا عقیدہ بتائیں ان کی بات نہ کریں. اور وہاں پر وہ اشعار جو ہمیشہ سے مشہور تھے, کہ وہ مجھے اشعار تو باقاعدہ یاد نہیں ہے, لیکن وہ اشعار وہ تھے کہ درود پاک پڑھیے گا, چراغ منبر و محراب کر کے جو شعر ہے جس میں الفاظ آتے ابو بکر عمر عثمان علی, وہاں پر جب پڑھا گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اہل سنت کا ترجمہ تھا اور یہ اہل سنت کا شعر تھا. وہاں پر جب پڑھا گیا اس حوالے سے تو انہوں نے کہا جی علی حسین فاطمہ زہرا یہ سارا ذکر کیا, ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجتن پاک رضی اللہ تعالی انہم اجمعین, ان کے ساتھ ہماری محبت وابستہ ہیں, جو ان کے خلاف بولے وہ منافق ہے. لیکن مجھے کوفت اس حوالے سے ہوئی کہ جو شعر اشعار ترتیب کے ساتھ مزاج اہل بیت کے مطابق مشہور تھے اس کو بدل کے راضیت کا رنگ دیا گیا, تو یہ جب میں نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا یہاں پر تو کئی مجاور پیسے کے چکر میں گویا کہ شیعہ ہو چکے ہیں. لہذا ضرورت اس امر کی تھی, اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر بلایا ہوں اور دعوت دی ہے تاکہ اس پر اہل سنت کا جو صحیح مذہب ہے مرنے سے پہلے ہماری زندگی میں جو کام لگا ہوا ہم ادا کر کے چلے جائیں, جو ہمارے بزرگوں کی وراثتیں اور امانتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دی جائے. تو لہذا یہ ہمارے مزاروں کے ساتھ ہوا ہے. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزار کا جو مجاور ہوتا ہے نا وہ بابا سے زیادہ عالم بن جاتا ہے, اور وہ پھر لوگوں کو کرامتیں بتا رہا ہوتا ہے, جبکہ بابا کی کتاب پڑھی جائے تو ان کا مذہب کچھ اور ہوتا ہے, ان کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ ظالم جو بیٹھا ہوا ہے چور قبروں کا تاجر جو قبروں کو بیچ رہا ہے اس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. لہذا سنیوں جاگو, اور اپنے حقوق کو سمجھنے کے لیے اور اپنے بزرگوں سے اپنی رسم اور اپنے عقیدے کو وابستہ کرنے کے لیے ایسی محافل میں آیا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اصل نظریہ ان بزرگوں کا کیا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں بھی چاہوں تو اپنا سید کارڈ استعمال کر کے سب کچھ کروں, لیکن سید جو ہوتا ہے وہ حق ہی بولتا ہے. جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر دی تو حضرت امام حسن سے بڑا ہاشمی کون ہوگا؟ حضرت امام حسن سے بڑا سید کون ہوگا؟ حضرت امام حسن سے بڑا اہل بیت کا عاشق کون ہوگا؟ تو لہذا جب ترتیب بن چکی ہے اور سادات نے جو عقیدہ دے دیا ہے تو تم کون ہو جو اپنے آپ کو سید کہہ کر حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہو اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف مغلظات بکو؟ تو یہ وہ گمراہ فرقہ ہے جس کو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بکواس کرے وہ آپ کو یہ گالی دے دی, انہوں نے کہا گالی نہیں ہے کیونکہ یہ بدعتی ہے, اور بدعتی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل البدعت کلاب من النار او کما قال, کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ہوتا ہے. تو لہذا امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا یہ گالی نہیں ہے بلکہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے جہاں پر پنجتن پاک کا نعرہ لگے وہ لگنا چاہیے, اس کو ختم کرنے والا خارجی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جہاں پنجتن پاک کا نعرہ لگے, اور جب کہا جاتا ہے نا کہ پنجتن پاک نعرہ حیدری, تو وہاں پر حیدری نعرہ لگنا چاہیے, اس کا انکار کرنے والا خارجی ہے. لیکن مزاج علی یہ ہے کہ علی نے جس کو فضیلت دی ہے پہلے اس ابو بکر کا نام پہلے آنا چاہیے. ہم تو صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ہم تو بھائی صرف آپ کو نقشہ بتانا چاہ رہے ہیں, ترتیب بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بڑا ہے اس کو بڑا رتبہ دیا جائے, اور جس کی عزت کو جب مولا علی نے خود بیان کیا ہے تو اس کو حضرت علی کے مزاج سے ہٹانا یہ تو حضرت علی کو ناراض کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو لہذا نعرہ جہاں پر پنجتن پاک کا لگے تو اس کو لگانا چاہیے, اور وہ بالکل شریعت مطہرہ کے طور پر جائز ہے. لہذا یہ کہنا کہ جس طرح بابی کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کہ اور تن پاک نہ تھے, میں نے کہا اور تن انہی کی وجہ سے پاک ہوئے ہیں. اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ خلافت حق چار یار, تو پھر رابضیوں کے دلال جو ہے تفضیلی وہ کہتے ہیں کہ سارے یار حق پر نہیں جو حق چار یار. تو میں نے کہا جس طرح پنجتن پاک پر خارجیوں کو مرچی لگتی ہے اسی طرح حق چار یار پر رابضیوں کی مرچی لگتی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں نعرہ دونوں لگنا چاہیے, نعرہ
خلافت،
نعرہ خلافت،
نعرہ پنجتن پاک، تو یہ دونوں ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اعتدال کی فکر ہے ہم اس اعتدال کی روش پر لانے کے لیے اس نشست کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ یہی مزاج اہل بیت ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ان کے مزاج کو سمجھے. مزاروں پر کیا ہوتا ہے، چار چرسی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کرامتیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہوا ایسا ہوا، اور جو جعلی پیر ہوتا ہے نا اس کا کام ہی کرامتیں بیان کرنا ہوتا ہے، اور وہ بزرگ پیدا ہوئے ہیں 200 سال پہلے اور ان کو بتا رہا ہوگا یہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہو گئے، اور اس کو پوچھا جائے تو کہتا نہیں یہ تو کشفی چیزیں ساری، ہم نے اس کو کشف کے ذریعے مانا ہے. میں نے کہا جو مزار کے اندر ہے جو کشف کا بادشاہ، اس نے تو لکھا ہی ہے اور تو کچھ اور کہہ رہا. تو ایسے جاہلوں کا اور یہ جو مزاروں پر قابض ہیں اور یہ تفضیلی فرقہ جو آ چکا ہے، ان کا رد کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ایک اور باریک نقطہ پیش کر کے میں دلائل کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تفضیلیوں نے آج کل ایک نیا رخ کھولا ہے کہ ٹی وی پر آ کر وہ خارجیوں کے خلاف بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن تفضیلیت میں ایسے نرم ہو جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے نیا فرق یہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر ہیں پہلے خلیفہ، حضرت ابو بکر ہیں بولیے، لیکن فرق یہ ہے کہ خلافت ظاہری میں ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اور خلافت باطنی میں حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. تو یہ بھی شیعوں کا دلال ہے جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے لیکن اس سے بوشیت کی آ رہی ہے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ خلافت کا فرق کرنا کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ تفضیلیت کا ایک بہت گھنونا فرقہ آج کل کھڑا ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر. اور تفضیلیت کی ایک نشانی ایک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ان کو امام باڑوں میں بلایا جائے تو جانے میں تھکتے بھی نہیں اور جا کر وہاں پر تقریریں بھی دبا کر کرتے ہیں، جو آپ ٹی وی پر کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہوں گے نا، نیٹ پر بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہوں گے. تو لہذا تفضیلی شیعہ کی طرف بہت جلدی جاتا ہے، سنی نہیں جاتا. سنی اگر آئے تو وہ بولیے، کیونکہ بنیادی اختلافات ہے بھائی. اور تفضیلی محبت میں غلو کر کے شیطان کے ہاتھ میں شکار ہو کے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے شیعت کی غلاظت نہیں لگتی ہے، بلکہ وہ ان کو حجت الاسلام بھی کہہ رہا ہوتا ہے، قائد بھی کہہ رہا ہوتا ہے، خمینی کو امام بھی کہہ رہا ہوتا ہے. اس قسم کے کلمات اس کی زبان سے نکلنا اس کی طبیعت کے خلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ حوالے سے رافضی تھا، تفضیلی تھا، دراصل وہ سنی تھا ہی نہیں. اس لیے لہذا کسی سنی جو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کی حرمت کو جانتا ہو، حضرت عمر کی غیرت کو جانتا ہو، عثمان کی حیا کو جانتا ہو، وہ رافضیوں کی گالیاں اگر اس کو یاد ہے تو وہ رافضی کے منہ پر تھوکے نہیں چیے جا کے امام باڑے کے اندر جائے. سمجھ رہے میری بات؟ تو ضروری نہیں کہ جو ٹی وی پر آئے وہ سنیوں کا پیر ہو جائے اور سنیوں کا شیخ ہو جائے اور سنیوں کا بہت بڑا امام ہو جائے. نہ، سنیوں کے امام مسلم ہے جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. جو ان کے نقشے پر چلے گا، چاہے وہ عام ذات کا شخص ہو اور ان کے نقش قدم پر ہوگا، تو وہ ہمارا امام ہوگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے؟ تو اس نہج کے تحت آئیے اب اس مقدمے کو ہم شروع کرتے ہیں جو میں نے کچھ رویدات اور جو آپ بھی تھی اس حوالے سے پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک ہم سے بہت خوش ہوگی. اس لیے کہ آج حضرت علی نے جس مقصد کے لیے جامع شہادت نوش کیا ہے، عبداللہ بن سبا جو یہودیوں کا بہت بڑا ایجنٹ تھا اور اس نے بھی مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر آ گیا مسلمانوں میں، اور اس نے حضرت علی کے دور میں یہ کہہ دیا حضرت علی خدا ہے. حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا، جس نے اپنی پوری زندگی خدا کی توحید کے تحفظ میں گزار دی، آپ نے اس کو پکڑا، امام سیوطی لکھتے ہیں، اور اس کو زندہ جلایا، جلا ڈالا اس کو. تو حضرت علی کی تو پوری زندگی دین کے اقدار کو سنبھالنے میں گزر گئی. اور نہج البلاغہ کے، ابھی میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ لمبا موضوع ہو جائے گا، میں کہوں کہ نہج البلاغہ کے درجنوں خطبے ایسے موجود ہیں کہ جس میں حضرت علی حضرت ابوبکر کی مثال دیا کرتے تھے. اب مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر دل نہیں لگتا، وہ میرے ساتھی چلے گئے جن کو دیکھ کر میرا دل لگتا تھا. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اپنی اور غیروں کی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن سستی شہرت کے لیے سستی. اگر آپ سید ہیں تو پھر سیدوں والے کام کریں، کتے کی قے کو نہ چاٹیں، کتے کی قے کو نہ چاٹیں. سید ہو تو پھر سیدوں والا کام کریں، یا تو پھر تم جعلی سید ہو. اگر تم جعلی سید ہو اس لیے تم رافضیوں کے ہاتھ کا شکار ہو جاتے ہو. اگر واقعی میں تم سید ہو اور امام حسن کی حرمت تمہیں یاد ہے تو کبھی تمہاری زبان سے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف مغلظات نہیں کر سکتی, کیونکہ حضرت امام حسن نے خلافت جس کو دی وہ باغی ہوتا تو امام حسن کا نانا کے دین کو ایسا برباد کرتے, ایک باغی ایک فاجر اور ایک فاسق کے حوالے خلافت کرتے. تو حضرت امیر معاویہ کی عزتیں تو حضرت امام حسن سے جڑی ہوئی ہے. جس نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا وہ حضرت امام حسن کا گستاخ ہے, اور جس نے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ کہا اس نے حضرت امام حسن کے فیصلے کو سرایا ہے. درد پاک پڑھ لیجیے, میں مقدمے دلائل کی طرف آتا ہوں. ہمارے وہاں یہ موضوع سننے کا ذوق نہیں ہے, ہم مست لوگ ہیں, قوالیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں, لمبے لمبے نعرے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, ہم مست لوگ ہیں. ہمارے وہاں اس قسم کی تحقیق کا رواج نہیں ہوتا, اس لیے یہ لوگ ہمارے اندر پنپ جاتے ہیں. اگر میں یہاں پر ابھی یہ کہوں کہ جناب 100 دیگی بھی بنی ہے تو میں کہتا ہوں مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں, ہم تو کھانے پینے میں مست رہتے ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ جن کے نام پر کھا پی رہے ہو اب ان کی عزتوں کو بچانے کی بات آ گئی ہے. اب آؤ ذرا میدان عمل کے اندر اور کچھ وہ علمی باتیں کرو, کچھ وہ پرانی یادوں کو تازہ کرو کہ جن کے صدقے تمہارے باپ دادا کا ایمان بچاتا تو تمہارا بھی ایمان بچے گا. سب سے پہلے میں سیدنا صدیق اکبر پر گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی علامت اور شناخت کیا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بنیادی بات یہیں سے واضح ہو جائے. سنی ہوتا کون ہے بھائی؟ بھرد جوہری میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو مونج مونڈے اور لوٹا اٹھائے بستر کندھے پر رکھے وہ سنی ہے کہ نہیں, وہ بھی آپ کو بتا دیا میں نے. اب آئیے اس موضوع کے تحت کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے صحابہ کے حوالے سے, اور اہل سنت کہتے کس کے ہیں. تو سب سے پہلے صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا فتویٰ ہے, جو فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی ایک بڑی مستند کتاب ہے فتاوی قاضی خان, اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 46 میں ابتدا مقدمے موجود ہے, اور مقاد شرح مشکات ملا علی قاری علیہ رحمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77 کے اوپر اس فتوے کو نقل کیا ہے کہ حضرت انس ابن مالک سے جب پوچھا گیا تھا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے, اہل سنت کی پہچان کیا ہے, تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحب الشیخین, اہل سنت وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے. شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو, حضرت ابو بکر حضرت عمر, یہ ایسی قطعی ان کی فضیلت کا نظریہ ہے کہ پہاڑ کے وجود میں اتنی مضبوطی نہیں جو ان کے متعلق عقیدے میں مضبوطی ہے اہل سنت. تو شیخین کہتے ہیں میرے آقا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر, اور ختنین کہتے ہیں عثمان غنی اور مولا علی کو, ختن کہتے ہیں داماد کو, ختن کہتے ہیں داماد کو. تو ختن میں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی, اور شیخین کا لقب لیا گیا وہ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی کیا پہچان ہے, تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان تحب الشیخین, سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے, ولا تطعن الختنین, اور ختنین حضور کے ختنین جو ہیں ان کو گالیاں نہ دے, ان پر تانا نہ کرے. فرمایا کہ جو شیخین سے محبت کرے اور ختنین پر تانا نہ کرے, وہ تمسخ للخفین, اور موزوں پر مسے کو جائز سمجھے, وہ سنی ہے. اب ایک بات میں آپ پر واضح کر دوں تھوڑی سی آپ کے سامنے, یہاں جو فرمایا شیخین سے محبت کرے تو یہاں سے رابضیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور جہاں فرمایا کہ ختنین پر تان نہ کرے تو مودودی جیسے کتے بھی باہر ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. جماعت اسلامی کا سب سے بڑا دہریہ مودودی بربزن یہودی, اس نے پوری کتاب لکھی حضرت عثمان غنی کے خلاف. آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی انقلاب لائے گی, وہ تو تفضیلیوں کی راویوں کی پروردہ ہے. میں نے شیعوں کی کئی کتابیں پڑھی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے, ایک شیعہ کی کتاب میں نے متا پر پڑھی, اس میں لکھا تھا امام اہل سنت کا فتویٰ کے متا جائز ہے. میں نے کہا یہ سنیوں کا امام کون ہے, تو نیچے تھوڑا سا لکھنا مودودی. میں نے کہا یہ قاضی کی جو سنیت ہے نا, یہ اس کا امام ہے جو چمڑے کا موزہ ہے, جس کو شیعہ پہنے تو فٹ آ جائے, تو بھابھی پہنے تو فٹ آ جائے, ہندو پہنے تو فٹ آ جائے, سکھ پہنے تو فٹ آ جائے, وہ ربڑ کے موزے ہیں. ان کا مذہبی صرف کھاؤ پیو, آٹے کا دھرنا, آٹا کماؤ, کھاؤ عیش کرو سو جاؤ, یہ جماعت اسلامی کا منشور ہے. تو اس ظالم نے حضرت عثمان غنی پر تبرہ کیا ہے, اور اس نے واضح طور پر لکھا, اس کتابوں میں خلاصہ یہ ہے,
مودودی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عثمان غنی سے جگہ جگہ پر غلطیاں ہوئی ہیں, حضرت امیر معاویہ سے خطائیں ہوئی, اور اپنے بارے میں کئی جگہ پر لکھا ہے. میرے نزدیک جو حق ہوتا ہے میں بتا دوں. میں نے کہا یہودی کے پتر تیرے نزدیک جو تو سمجھے وہ حق ہے, اور معاذ اللہ حضرت عثمان غنی جو پروردہ مصطفیٰ ہیں, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, جن کی حیات مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے, جن کے لیے سرکار اپنا امامہ اتار کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, جن کو مصطفیٰ فتنوں کے مقابلوں کے لیے تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں, اور فرمایا حضرت مرہ بن کعب سے, وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا منہ پر رومال اوڑھ کر, اس کے زمانے میں فتنے بہت ہوں گے, فتنے بہت ہوں گے, لیکن وہ حق پر ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا, منہ سے رومال ہٹایا تو عثمان غنی تھے. سرکار نے تو اپنے اس یار کو رکھا تھا فتنوں کے مقابلے کے لیے. فتنوں کے مقابلے کے لیے کسی کچے بندے کو رکھا جاتا ہے؟ دشمن کے مقابلے کے لیے کسی کچے بندے کو رکھا جاتا ہے؟ میں اپنی پاک فوج کو بھی یہ کہوں گا, حفاظت کے لیے بھی آپ ذرا پکے بندے رکھیں, جو ملک کے بھی حق محافظ ہوں, اور فوج کی غیرت اور نصرت کو بھی وہ جانتے ہو کہ فوج کا اقبال اور عزت کس قدر بلند ہوتی ہے, اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا کیا مقام ہوتا ہے. تبلیغی غداروں کو تم نے رکھا تو آج ہمارا سر پوری دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے. خدا کی قسم جو لوگ گئے, جو نقصان ہوا, ہماری جیب سے کچھ نہیں گیا. میں اپنی آپ بھی کی سناؤں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جس سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں, جس ادارے کے ساتھ اس کا اتنا بڑا کھلواڑ ہوا, ہوا کس کی وجہ سے؟ وابیوں کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہوا بولیے؟ وابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نہج پر آئیں, اور اس نہج پر آ کر اس عقیدے کو اپنائیں کہ خارجی کبھی وفادار نہیں ہو سکتا, اور راجی کبھی ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بہت پیارا نقطہ ذکر کیا ہے علماء نے, اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ شیخین سے محبت کرنا, کیا فرمایا؟ شیخین سے محبت کرو گے تو وہ راضی نہیں رہے گا, اور ختمین سے تانا نہ کرنا تو وہ تفضیلی نہیں رہے گا. جماعت اسلامی اگر اپنے آپ کو سنی کہتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک کے فتوے کا جواب لیا ہے. مودودی نے جو پوری کتاب حضرت عثمان غنی کے تان پر لکھی ہے تو اس بات نے بتا دیا وہ شیعوں کے کتوں میں سے کتا تھا, سنی نہ تھا. سنی او دوراجی کے بھولے والے میمنوں, محنتی کو ووٹ دینے والوں, خدا کو کیا جواب دو گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جدھر دیکھا اور دری بشادی چڑھتے سورج کو سلام کر لیا. نہ تمہارا سورج صدیق اکبر کی محبت سے چلتا ہے, حضرت عثمان غنی کی محبت سے چڑھتا ہے. تو لہذا جماعت اسلامی سے دل نرم رکھنے والوں, پہلے اس بات پر آؤ کہ خدا کو مر کا جواب کیا دو گے. تو ختمین سے جو محبت کر, ختمین کو جو تانا دے وہ تبزیلی ہے, اور شیخین سے جو محبت نہ کرے وہ راضی ہے. سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے اور ختمین کے لیے زبان ادب میں ذکر کرے اور موزے پر مسیح کو جائز کہے. دو کی تو میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ پکڑیے گا ضرور جماعت اسلامی والوں کو, یہ میری پوری دنیا میں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت. بنگلہ دیش کی حکومت کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اور پاکستان کو کہتا ہوں تھوڑی غیرت پکڑے. بنگلہ دیش کی حکومت نے فوراً جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی. جنگ اخبار ہے, آج سے دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے, پابندی لگا دی. پورے اداروں کے اندر مودودی کی کتابوں پر بینڈ لگا دیا ہے, پوری اداروں میں. میں نے اس دوران میں نے خود بنگلہ دیش کا دورہ کیا, مجھے وہاں پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں, حضور حکیم الامت میرے آقا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں سے ہیں, شیخ الحدیث مولانا عبید الحق صاحب دامت برکاتہ من عالیہ, ان کو لمبی عمر اللہ تعالیٰ فرمائے, امام اہل سنت ہیں وہ. وہاں پر انہوں نے کانفرنس منعقد کی تھی, سنی کانفرنس میں گیا, تو وہاں پر میں نے باقاعدہ وہاں کے جرائد میں بھی دیکھا اس چیز کو کہ اس کی حکومت نے اس پابندی لگائی ہے کہ اگر بنگلہ دیش کو بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, تو ان فتنوں کو ملک سے بھگانا پڑے گا. تو لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئی ایس آئی کو اور ہمارے فوجی مقدس ادارے کو, جماعت اسلامی کو تو تم نے اپنے سینے پر پالا ہے, تو وہی تمہارے سینے کو چھنی کر رہی ہے ابھی, وہی تمہارے سینے کو چھنی کر رہی ہے. تو لہذا آؤ, اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جو شیخین سے محبت کرے اور ختمین کے لیے تعظیم کلمات کہے اور موزے پر مسیح کو بولیے. موزے پر مسیح کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ پھر آگے پوری تقریر سیدھی چلے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے میں رہنے والے, کوفہ شیعوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. شیعوں کے نزدیک موزے پر مسا کرنا ناجائز ہے. موزے سے مسا مراد یہ نہیں کہ جو آپ جوتے میں سوکس پہنتے ہیں, اس سے مراد چمڑے کا وہ موزہ جس کی نال ہوتی ہے, جو بالکل ایک ایسے جوتے کے مانند ہوتا ہے جو پاؤں کو مکمل راحت پہنچاتا ہے, اور بندہ اگر اس پر سفر کرے تو کانٹے پتھر اس کو نہیں چوبتے. ٹھیک ہے, ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی سفر میں جا رہا ہے یا سردی کی راتیں, تو اگر وہ اس کو پہن لے اور وضو ایک دفعہ کر کے جرابے کو پہن لے تو پھر اس کی میعاد مسافر کے حوالے سے الگ ہے, مقیم کے حوالے سے الگ ہے. اس کے دنوں کو متعین کیا گیا ہے کہ اب اگر اس نے جسم کے دیگر اعضاء کو دھو لیا اور موزے کے اوپر صرف اس نے چمڑے کے موزے پر ہاتھ پھیر کے مسا کر لیا نال کا, تو یہ اس کا مسا ہو گیا. اس وقت رابضی اس کو حرام کہتے تھے, تو جب رابضی حرام کہتے تھے اور خارجش ختنین سے محبت نہیں کرتے تھے تو بڑی ٹکا کر تعریف بصرہ کے امام اور کوفے کے امام صحابی رسول حضور کی گود میں کھیلنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنی وہ ہے, دیکھا کیسی کیسی گراہ باندھی ہے, سنی وہ ہے جو شیخین سے محبت کرے, ختنین کا ادب کرے اور موزے پر مسیح کو جہیز کہے. اور آج سنیوں کی تعریف کو اگر آپ تھوڑا اگر لیں تو میں اس کی تھوڑی تفصیل آگے بیان کرتا. آئیے آگے چلتے ہیں, یہ تو حضرت انس ابن مالک ہے. اب آئیے ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سنی کون, اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ شراقائد علامہ تفزانی کی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکمیل الایمان, ملا علی قاری کی شرح شرافق الاکبر, ان تمام کے اندر یہ چیز موجود ہے. امام اعظم نے فرمایا کہ سنی وہ ہے تفضیل الشیخین وہ حب الختنین, جو شیخین کو ابو بکر اور عمر کو سب پر فضیلت دیتا ہو, جو ابو بکر اور عمر کو سب پر فضیلت دیتا ہو اور عثمان و علی کے ساتھ بڑی گہری محبت کرتا ہو. یہ سنی, اب دیکھ رہے سنی کون ہے. اب میں تیسرا حوالہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی کیا پتا چلا کہ شیخین کی افضلیت کا انکار کرنا رافضیت ہے, اور ختنین کی محبت کا انکار کرنا خارجیت ہے, اور دونوں سے پیار کرنا سنیت ہے. دونوں سے پیار کرنا, یہ ساری محبت ہے سنی کے دل میں ہی آ سکتی ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں یہاں سے, اور اس کی ترتیب آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. آگے میں اجلہ صوفیہ کی طرف بھی آ رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری کا یہ قول سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کو شیخین کی نسبت ولایت میں زیادہ حقدار جانا, جس نے حضرت علی کو شیخین کی نسبت, میری اردو سمجھ رہے ہیں, میں نے لفظوں کی وضاحت پہلے کر دی ہے, شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, جس نے حضرت علی کو, حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں جس نے حضرت علی کو شیخین کی نسبت ولایت میں زیادہ حقدار قرار دیا اس نے ابو بکر و عمر کو گناہگار کہا, کیونکہ جب علی ولایت میں زیادہ تھے تو پھر وہ غاصب ہوئے معاذ اللہ, اس نے گناہگار کہا. اور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ایسے گندے عقیدے رکھنے کے باوجود اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اتنا گندا عمل ہے یہ اور اتنا گندا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرنا کس اعتبار سے کہ حضرت علی کو فضیلت دینا حضرت ابو بکر کے اوپر, یہ اتنا گندا عمل ہے اور دل علی کو اتنا دکھ پہنچاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. فرما اس گندگی کی وجہ سے جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اب آئیے درمیان میں اپنی ماں حضرت عائشہ کا فتویٰ سناتا ہوں, اور یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث 6181 6181 آپ سننے کے موڈ میں ہیں, 6181 اس سے آپ اندازہ خود کر رہے ہوں گے کہ کتنی کتابوں کو دیکھ کر اس کو جمع کیا گیا ہے, اور یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس نظریے کی مکمل طور پر واقفیت ہو جائے. جو صحابہ صحابہ کرتے ہیں ان کا موضوع صحابہ پر بولنا نہیں ہے, یہ تو موضوع اہل سنت کا ہے, یہ موضوع ہمارا ہے بھابھیوں کا نہیں ہے. کوئی صحابہ کے نام پر تنظیم بنائے تو وہ دہشت گردی مار پیٹ چندہ سعودی کی ریال کھسوٹ ایران کے خلاف وہ سازش ہیں, یہ تو ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے, یہ موضوع تو ہمارا ہے الحمدللہ. اب رسما فرمائیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا جاندار فتویٰ ہے, فتویٰ دیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ اللہ کی مرضی ہے. مسلم شریف حدیث پاک کی کتاب, مسلم شریف حدیث نمبر 6181 6181 حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ, سرکار وقت وصال میں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ادعی لی ابا بکر, عائشہ جاؤ اور اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ. یہ مسلم شریف میں حدیث کہ عائشہ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ, وخاکی اور اپنے بھائیوں کو بھی بلاؤ, حتی اکتب کتاباً تاکہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں. سرکار نے کیا فرمایا, تاکہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں. فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنِّن, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا نہ کر لے. ابھی سن رہے ہیں آپ مسلم شریف کے حدیث ہے, میری ماں کہتی ہے کہ مجھے کہا کہ خود بھی آؤ اپنے باپ کو بھی بلاؤ بھائیوں کو بھی بلاؤ, میں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں, میں لکھ کر دینا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں راوزیو اگر ایسا کوئی حوالہ حضرت علی کے بارے میں ہوتا تو تم زمین آسمان کو ایک کر دیتے, لیکن دیکھ لو یہ حوالہ ہے کس کے بارے میں. یہ حوالہ تمہیں تو اگر من کنت مولا فعلی مولا, جو حدیث اہل سنت کو قبول ہے خارجیوں کو قبول نہیں ہے, لیکن اس سے خلافت نہیں ثابت ہوتی, اس کو لے کر تم نے پورا مذہب 1400 سال سے چلا رہے ہو. اگر ایسی حدیثیں تمہارے پاس ہوتی تو تم ہمارا حال کیا کرتے. سمجھ رہے میری بات؟ اب ذرا سنیے اس بات کو. لیکن من کنت مولا فعلی مولا, یہ حضرت علی اس کے مستحق ہیں, سارے صحابہ مولا ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے علی مولا ہے, پھر عثمان مولا ہے, پھر اوپر عمر مولا ہے, پھر سب کے مولا حضرت ابوبکر ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم کا نظریہ ہے. اب سنیے میری بات. ایک بات میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں, یہاں پر آج مجھے آپ کہیں گے کہ آپ اس نظریے پر کیوں آئے, ہم نے تو کتابوں کے اندر دیکھا ہے کہ حضرت علی کی فضیلت بڑی کثرت کے ساتھ ہے, کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تقریریں کی ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے محدثین نے اور ہمارے علماء نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جو بڑی بڑی کتابیں لکھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں خارجی بہت پھیل گئے تھے, وہ حضرت علی کے ذکر سے چڑھتے تھے, اس لیے ہمارے سنی علماء نے پھر سارا محاذ حضرت علی کی تعریف میں لگا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حضرت علی کے نظریے کے خلاف تھے, اس لیے کہ مولا علی بھی حضور کی عزت کا ایک پہلو ہے. جب خارجی مولا علی کے ذکر کو برداشت نہیں کرتے تھے تو امام نسائی نے اسی ممبر پر بیٹھ کر اپنے گردن کی ہڈی تو ڈنڈوں سے توڑوا لی, لیکن حضرت علی کی تعریف سے زبان نہیں روکی. سعید بن جبیر نے اپنے کاندھے سے گردن تو کٹوا لی لیکن ذکر علی کو چھوڑا نہیں. یہ اس لیے تھا کہ سامنے خارجی موجود تھے, سامنے خارجی موجود تھے. اس سے مراد یہ نہیں کہ سیدنا علی کو فضیلت دی جا رہی ہے, نہیں, سامنے وہ دشمن موجود تھا جو سرے سے حضرت علی کو نہیں مان رہا تھا اور اس ذکر کو گناہ سمجھتا تھا. تو ہمارے علماء نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خلیفہ چہارم کے دفاع کے لیے خوب کتابیں لکھی ہیں. اور اب دور بدل گیا ہے, اب دور ایسا آ گیا ہے کہ تفضیلیوں نے کچھ اور سمجھا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کتابیں لکھی جائیں گے وہ صدیق اکبر کی شان میں لکھی جائیں گی, کیونکہ اب دور دوسرا ہو گیا ہے. کیونکہ اس وقت حضرت علی کی عزت کا تحفظ کرنا تھا اس لیے کتابیں لکھی گئی, اور آج جہاں ہماری مزاروں پر قبضے ہو رہے ہیں اور ہمارے درمیان ایسے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جو خلافت میں بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جناب ظاہری یہ ہے تو باطنی وہ ہے, تو سیاسی یہ ہے تو ولایتی وہ ہے, میں کہتا اس وقت علماء اہل سنت کمر کس کر کھڑے ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں ان تفضیلیوں کے خلاف. اور اس میں بہت بڑی ہماری بزرگ شخصیت حضور قبلہ عبد الرشید جھنگوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ بھی اس میدان عمل میں آ گئے ہیں. حضور ملک العلماء علامہ اشرف سیالی صاحب, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہمارے دل و جگر مناظر اسلام علامہ عرفان شاہ مشہدی صاحب, وہ بھی کود پڑے ہیں. میرے استاد محترم مناظر اسلام علامہ سید اسد صاحب, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو تمام سنی علماء وہی جو خارجیوں کے منہ پر چڑھ کر مولا علی کی تعریف کرتے تھے, اب خارجیوں کا ایک نمائندہ آ کر جو یہاں پر فضیلت کے تو نظریے کو بگاڑ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کی خلافت صرف سیاست کی تھی, حضرت ابوبکر کی خلافت صرف سیاست کی تھی, اس میں فضیلت کا کوئی اثر نہیں تھا. تو یہی علماء جو مولا علی کی تعریف کر رہے تھے, اب مولا علی کی تعریف کے ساتھ ساتھ مولا علی کا جو نظریہ ہے ابوبکر کے لیے اس کو واضح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب سنیے. میرے امام امام احمد رضا نے تو 7 سے 8 رسالے اس پر لکھے ہیں, تفصیلی رسالے ہیں, اور وہ رسالے پڑھ کر دیکھیے اور دیوبندیوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا کہ صرف صحابہ کا دفاع کرنے والا ہے کون. اب آئیے دوسرے نظریے کی طرف. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بلایا مسلم شریف کے اور کہا کہ تم آؤ اپنے باپ کو لاؤ اور بھائیوں کو لاؤ, میں کچھ تمہیں لکھوانا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. تو وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى, اور تمنا کرتے وقت وہ یہ نہ کرے کہ میں رسول کا جانشین حقدار ہوں. سرکار فرمایا لاؤ میں ابو بکر کو لکھ کر دے دوں, یہی حقدار.
یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کہیں
دوسرا جو ہے وہ حقداری کا اعلان نہ کرے تو پھر میری ماں حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور اس کو رہنے دیجئے نا کہ کوئی اور اگر اس بارے میں بات کرے تو حدیث میں لفظ نہیں ہے لیکن ہوا اس طرح ہی ہوگا. جس کے جواب میں حضور نے جواب دیا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ میں نے اپنے رب سے مشورہ کیا لیکن میرا رب بھی اور اس کے فرشتے بھی حضرت ابو بکر کے علاوہ ہر ایک پر انکار کر رہے ہیں. فرمایا عائشہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری. فرمایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب یہ کہا ہوگا تو سرکار نے جواب دیا وَيَعْبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں سے میرے اللہ سے مشورہ ہوا ہوگا بات ہوئی ہوگی تو فرمایا کہ رب کریم نے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. فرشتوں نے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ صحیح حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں. تھوڑا سا آگے چلے تاریخ الخلفاء کے اندر جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے لیکن وقت مختصر ہوتا ہے ٹائم پھر لمبا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے سب لکھ کر ہی لے آیا ہوں تاکہ سیدھا جلدی جلدی پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تاریخ الخلفاء کے اندر امام سیوطی علیہ الرحمہ نے حضرات صوفیہ کے اقوال کی طرف میں آ رہا ہوں. ابھی یہ سارے اقوال جو آپ نے سنے ہیں یہ صوفیہ کے بھی تھے فقہا کے بھی تھے متکلم کے بھی تھے. اب میں خالص صوفیہ کی طرف آ رہا ہوں. یہ تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے بھائی. نہیں نہیں صوفیہ تو بس علی 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 علی. اور میں نے کہا تو اپنی حوث کو تو صوفیہ پر چسپا کرتا ہے. صوفیہ علی علی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ابو بکر صدیق 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 عمر فاروق 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 عثمان ذنورین ذنورین بولیے پھر کہتے ہیں علی 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 علی. یہ صوفیہ کا نظریہ ہے. سمجھے میری بات آپ. اب آئیے سن نظریے کی طرف. حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں بہت بڑے صوفی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرات بن صاحب سے روایت ہے. فرات بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے صوفی ہیں گزرے ہیں عرب میں. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا. ان کا نام تھا میمون بن مہران. میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے نزدیک حضرت علی افضل ہیں ابو بکر عمر سے. میں نے ان سے سوال کیا کیونکہ ان کی نشست میں ذکر اہل بیت کا بڑا کثرت سے ہوتا تھا. تو کہتا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کیا حضرت علی جو ہیں اور کیوں ہوتا تھا. میں نے پہلے بتایا کہ گرد و نواح میں خارجی بہت تھے. جس طرح کہ ہم امام جعفر صادق کا کنڈا کریں تو خارجی کہتا بدعت. دس محرم کو اگر ہم شربت بنائیں تو خارجی کہتا حرام. خارجی کہتا ہے. اور اسی خارجی گنگوہی دیوبندیوں کے پیر سے جب پوچھا گیا کہ ہندو کی دیوالی کی پوریاں کھانا کیسا ہے تو کہتے کوئی عرض نہیں ہے. یہ فتح و رشیدیہ ہے. یہ خارجیت نہیں ہے. کتنا بغض اہل بیت سے دیکھیں آپ کہ ہندوؤں کی دیوالی کی پوریاں کھانا کیسا ہے کہتا کوئی عرض نہیں. اسی میں پوچھا گیا کہ جناب ہندوؤں کے سود کے پیاؤ کا پانی پینا کیسا ہے کہتے ہیں کوئی عرض نہیں. کہ امام حسین کی سبیل کا پانی پینا حرام ہے. دیکھ رہے خارجیت آپ. تو ایسے خارجی موجود تھے اس لیے وہ صوفی صاحب اپنے آستانے پر بس علی علی حسین حسین کرتے تھے تاکہ دین کو بچایا جائے. کیونکہ دین کی جس جڑ کو کمزور کیا جائے تو اپنا سارا خون اس میں لگا دینا چاہیے. کیونکہ جہاں دیگر شجر سلامت ہے تو جو ضعیف ہو رہا ہے ایک جڑ کٹی تو پھر پورا درخت گرے گا. تو اس لیے انہوں نے حضرت علی کی محبت کے اندر جو آ کر ساری احادیث پڑھی اس لیے کہ وہ ظالم نسبتوں کو ختم کر رہے تھے. حضرت علی اور خاندان اہل بیت کی عقیدت کو پامال کر رہے تھے. تو صوفیہ نے اپنا سارا خون پھر تعریف اہل بیت میں لگا دیا. اور پیچھے ابو بکر بھی خوش ہو رہے تھے کہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہم علی کے بغیر نہیں علی ہمارے بغیر نہیں. ٹھیک ہے. اب سنیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے آستانے پر ایسی بڑی گفتگو سنی ہے. تو کہتے ہیں میمون بن مہران نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی افضل ہے حضرت ابو بکر عمر سے. یہ کہنا تھا یہ سوال سن کر وہ کانپنے لگے. وہ بزرگ جو تھے ان پر ڈر اور خوف کی کپکپاہٹ شروع ہو گئی. یعنی اتنا ضروری نظریہ ہے. عبدالعزیز فرحانوی علیہ رحمہ جنہوں نے نبراس لکھی ہے شرح عقائد کی شرح انہوں نے صحابہ کی بحث میں بات کو واضح کیا کہ یہ عقیدہ بہت شدید ہے. حضرت ابو بکر کو افضل ماننا بہت ضروری ہے. اس میں بندہ ذرا ڈھیلا ہوتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ صاحب تقویٰ شخص کانپنے لگے کہ تم اس سے کیا پوچھ رہا ہے کہ میں حضرت علی کو ترجیح دیتا ہوں حضرت ابو بکر پر. کانپنے لگے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کی لاٹھی گر گئی. اور ان پر غشی آ گئی, ان کے مریدین نے ان کو پکڑا, فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ زمانہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ لوگ ابو بکر و عمر کی برابری کریں گے اور میں زندہ رہوں گا. اس بات ان لوگوں نے سننا تک گوارا نہیں کیا, اور کیفیت کہ کہیں عذاب نہ آ جائے خدا کا کہ جو اتنا زبردست اور مسلم اور ضروری عقیدہ ہے اس کے خلاف لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ ڈر گئے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے کہ لوگ ابو بکر عمر کی برابری کی بات کر رہے ہیں. وابیوں, یہاں تو صوفیہ کو ڈر لگ جاتا ہے کہ کوئی ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا. ظالموں, تم تو نبی کے برابر ہونے کی باتیں کرتے ہو. سن رہے میری باتیں؟ تم تو نبیوں کے برابر ہونے کی باتیں کرتے ہو, تو تمہارا حال کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ اور تم کیا جواب دو گے کہ جناب یہ کہنا جیسے اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ ہاں بس سب انسان ہے نا, تو انسان ہونے میں کیا ہوتا, مومنین ہے, اگر مومن سمجھ کے بھائی کہہ دیا تو کیا کیا, بس انسان میں انسان کہہ دیا تو کیا کہہ دیا, یہ نہ بولے جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے فتاوی مہریہ کا پہلا فتویٰ اس سوال پر ہے. آپ سے جب کسی نے پوچھا تو دجیاں اکھیڑ دی وابیوں کی, آپ نے فرمایا حضور کی بشریت کا ذکر بغیر فضیلت کے حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. حضور کی بشریت ذکر کی جائے گی تو فضیلت کے ساتھ ذکر کی جائے گی تاکہ پتا چل جائے جیسے ہیں میرے آقا ایسا نہیں کوئی. اب آئیے سیدنا داتا علی حجویری کا عقیدہ سنیے. کشف المحجوب شریف, ہم صوفی ہیں, تو میں نے کہا یہ صوفیوں کے امام ہیں, تو صوفی نہیں تو سلفی ہے. صوفی کہاں سے تو آئے؟ صوفی اگر ہوتا تو داتا صاحب کے عقیدے پر ہوتا. اب سنیے داتا صاحب کا عقیدہ کیا ہے. میں ابھی صرف آپ کو سنیوں کی پہچان بتا رہا ہوں, تقریر ابھی شروع نہیں کی میں نے. سنیے حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں, شیخ الاسلام, کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام وعز بعد الانبیاء خیر الانام, یعنی آپ سارے مسلمانوں کے پیر. شیخ کہتے ہیں پیر کو, شیخ الاسلام فرماتے ہیں سارے مسلمانوں کے پیر, وعز بعد الانبیاء خیر الانام, اور انبیاء کے بعد ساری خدائی میں سب سے افضل. یہ داتا علی حجویری کا عقیدہ کشف المحجوب شریف میں. دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیسے کہتے ہیں, فرماتے شیخ الاسلام ہے وعز بعد الانبیاء خیر الانام, سارے بندگان خدا میں سب سے افضل. خیر افضل, سب سے افضل شیخ الاسلام, سارے مسلمانوں کے پیر. یا داتا علی حجویری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں, پھر آگے فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است. فرماتے ابو بکر صدیق جو ہیں تمام انبیاء کے بعد, اس پس انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے آگے ہیں. انبیاء کے بعد پس انبیاء, انبیاء کے بعد داتا علی حجویری کہتے ہیں انبیاء کے بعد صدیق اکبر. یہ عقیدہ سنیے پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں جائے تو یہ خود پڑھ کے سنا دے گا. میں جب بھی جاتا ہوں بار, ایک دفعہ گیا پڑھ کے سنایا تو وہ ہر دفعہ بلاتے ہیں, پھر وہاں سے بار بار مدینہ چلا جاتا ہوں. یہ جائیں اور ان کو کہیں کہ عقیدہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے, اور آپ دعا کریں رب سے اور فیض دیجئے کہ ہم مرتے دم تک اس پر جمے رہیں. مزہ تب ہوتا ہے جب صاحب قبر کو اسی کے مضامین کو سنایا جائے. تو جانے سے پہلے یہ عبارتیں پڑھ لیا کرو. میں اپنے سفر میں ڈائری ساتھ میں لے جاتا ہوں, جس مزار پر جاتا ہوں تو الحمدللہ اس ڈائری میں ان کا کوئی نہ کوئی قول ان کی زبان کا ہوتا ہے, اس کو رکھ کر اچھی طرح سے تیار کر دیتا ہوں اور پھر جا کر کہتا ہوں یہ تو آپ ہی کا قول تھا, اسی کے صدقے لاج رکھ لیں. اب سنیے آپ سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدیق, صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق اس پس انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین, صدیق اکبر تمام انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے آگے ہیں. مل کر کے کیا ہے آگے, سنیے کیا کہتے ہیں. وروا نباشد, وروا نباشد کہ کسے اندر پیشو نہد, کسی کے لیے جائز نہیں کہ حضرت ابو بکر سے آگے قدم رکھے. اور میں حدیث پڑھوں گا حضور نے کسی کو چلنے بھی نہیں دیا صدیق اکبر کے آگے. یہ حضرت سرکار نے اپنے یار کی لاج بھی پھر ایسی رکھی ہے, کوئی آگے چلتا اس کو کہتے پیچھے چل, اس کے آگے نہ چل. بولیے سبحان اللہ. بابی کہتے ہیں کسی کی عزت نہیں, میں نے کہا پلیتوں میں تم میں نہ کوئی عزت دار پیدا ہوا ہے نہ تم نسبت والوں کو جانتے ہو, تمہارے وہاں عزت ہے کہاں پر, اور چلے ہو تم صحابہ کا یوم منانے کے لیے. آئیے. اور تم صحابہ کا یوم منا بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ صحابہ کا یوم مناؤ گے تو عقیدہ امام احمد رضا کا ثابت ہو جائے گا, عقیدہ امام احمد رضا کا ثابت ہوگا. وہ ادب کی بات ہے, وہ تعظیم کی بات ہے, وہ نسبت کی بات ہے, یہی تو صحابہ کے واقعے میں ہوتا ہے. اور یہ تمہارے نزدیک سب بدعت ہے, اور جائز اگر ہے بڑی جرت کے ساتھ تو امام احمد رضا کے نزدیک ہے. اب سنیے میرے دوستو, یہاں پر حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد سب سے آگے ہیں. یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حضرت ابوبکر سے آگے قدم بڑھا سکے. اب آئیے سیدنا غوث اعظم کو بھی سن لیجیے. پھر غنیۃ الطالبین کے اندر یہ قول غوث اعظم کا موجود ہے, میں حضرت شمس بریلوی کے ترجمے کو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, غوث اعظم نے فرمایا خلفاء راشدین نے, غور سے سنیے قادریوں, غور سے سنو اور اس کو میسج اس پر پھیلاؤ اور عام کرو. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں خلفاء راشدین نے خلافت بزور شمشیر یا جبر کے ذریعے حاصل نہیں کی, بلکہ معاصرین پر ان کو فضیلت حاصل تھی. یعنی اگر وہ خلافت پر آئے تو وہ افضل تھے, اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو خلافت اور مرتبہ عطا فرمایا. یہ حضور غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں کہا ہے. مجدد الفشانی امام ربانی کو سنیا, سبحان اللہ نہیں آتا آپ؟ اگر میں کہوں کہ ابھی ان کے نام لیں گے تو آپ کا کپڑا بک جائے گا تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں بند ہوتی, پھر کاروبار میں برکت ہو جائے گی تو آپ کی آواز ہی نہیں بند ہوتی. تو دنیا دار نہ بنو, اللہ والے بنو یار. اس لیے سے سبحان اللہ کہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے تو کاروبار بھی عروج پر جائے گا. تو پہلے اللہ والوں کے پیچھے چلو, پہلے ان کے پاس کوئی آئے وہ ذلیل نہیں ہوتا, لیکن ثانوی چیز کو مقدم نہ کرو, جو مقدم ہے اسی کو آگے رکھو. حضرت امام ربانی مجدد الفشانی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکتوبات شریف جلد نمبر 2 مکتوب نمبر 36, حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, افضلیت شیخین بر باقی امت قطعی است. فرماتے ہیں حضرت امام ربانی کہ شیخین کی فضیلت, ابو بکر و عمر کی فضیلت تمام امت پر قطعی ہے, مضبوط دلائل سے ضروری ہے. اور فرمایا انکار نہ کند مگر جاہل یا متعصب, اس کا انکار نہیں کر سکتا مگر کوئی جاہل کا بچہ ہو یا مودودی کی طرح متعصب ہو. جاہل یا متعصب اس کا انکار کر سکتا ہے, ورنہ شیخین کی افضلیت تمام امت کے اوپر ایسے ہے جو قطعی نظریہ ہے. کیا یہ بولیے, ہمارے بعض علماء نے ایک قطعی نظریہ کے انکار کا کفر تک کا فتویٰ دیا ہے. شیخین کی فضیلت کے انکار پر ہمارے بعض علماء نے کفر تک کا فتویٰ دیا ہے. اور حضرت علامہ عبدالعزیز فرحاردی نے لکھا ہے شرح قائد میں, فرمایا کہ اگر التزام کفر نہیں لیکن شیخین کا کوئی انکار کرے افضلیت کا, تو التزام کفر نہ ہو لیکن لزوم کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لزوم کفر میں اس کے لیے کوئی شک ہی نہیں ہے, کہ التزام نہ ہو لیکن لزوم کفر میں تو کوئی شک نہیں. یہ فضیلت کا مقام ہے حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. آئیے تھوڑا سے اور آگے چلتے ہیں, حضرت امام غزالی کا فتویٰ سنتے ہیں. درود پاک پڑھیے, ذرا باواز بلند پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل الناس بعد النبی ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. ای اہل العلوم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد, نبی پاک کے بعد ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان اور علی ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت, ایک نقطہ یہاں پر ذہن رکھیے گا پھر آگے دلائل آئیں گے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ وہ افضل تھے اس لیے خلافت ملی ہے. یہ بھی یاد رکھیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ نظریے کو تھوڑا بگاڑتے ہیں. یہ لفظوں کی بظاہر ادھر ادھر ہے لیکن اس پہ بہت بڑا منظر ہے. یعنی حضرت ابو بکر عمر پہلے افضل تھے, خلافت پا کر افضل نہ ہوئے بلکہ پہلے افضل تھے اس لیے خلافت آپ کو ملی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا افضل لوگ موجود تھے تو خلافت کیوں دے دی گئی, تو ہم نے کہا وہ پہلے افضل تھے اس لیے خلافت ان کو دی گئی ہے. خلافت ملنے کے بعد افضلیت نہیں, بلکہ افضلیت تو خلافت سے پہلے ہے, خلافت سے پہلے افضلیت ہے, اس لیے حضور نے اپنے مسلم رحمت فرمایا ہے. اب آئیے حضرت شاہ عبد العزیز امام اہل سنت کا فتویٰ سنیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ ثنا شریف میں فرماتے ہیں, شیعہ تفضیلی فرقہ جو جناب مرتضی کو تمام پر فضیلت دیتا ہے. تحفہ سنہ شریف حضرت امام اہل سنت سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد اللہ محدث دہلوی کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بھارت جوہری میں عقیدہ میں نے انہی سے پیش کیا تھا, جب یہ میسج ہم نے پڑھ چلایا نا تو اہل حدیث پھر بھاگنے لگے ادھر 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 ادھر. ہمارے بچوں نے پوچھا نا اس کو چھوڑا, یہ شاہ صاحب نے جو لکھا ہے اس کا تو جواب دو, یہ جو شاہ صاحب نے جو عقیدہ لکھا ہے اس کا تو جواب دو. اپنا گرو اپنا امام ان کو کہتے ہیں پھر بات نہیں مانتے ان کی, بات نہیں مانتے. اب دیکھیں شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب تو فتح سنہ شریف میں لکھتے ہیں, وابیوں کے لیے تو فتاوی عزیزی میں بہت کچھ لکھ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور اپنی تفسیر عزیزی میں بہت کچھ لکھ دیا ہے. شیعوں کے بارے میں لکھتے ہیں شاہ عبد العزیز صاحب, لکھتے ہیں افضلیت فرمایا شیعہ کا تفضیلی فرقہ جو جناب مرتضی حضرت علی کو تمام پر فضیلت دیتا ہے, یہ فرقہ شیطان لعین کا آدمی شاگرد ہے جس نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اس شاگرد نے وسوسہ قبول کیا. جناب مرتضی نے ان پر سختی کی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں جناب مرتضی یعنی حضرت علی نے ان پر سختی کی ہے اور فرمایا کہ جو مجھے شیخین پر ترجیح دینے والے کو میں پاؤں تو اسے مفتری یعنی الزام لگانے والے کی حد ماروں, 80 کوڑے اسے ماروں. یہ بات کی شاہ عبد العزیز صاحب, یہ شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی کی ہے, یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں بھی کی ہے, یہ تقریباً امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بھی کی ہے, اور حضرت دار قطری کے اندر یہ حدیث کی کتاب اس میں بھی موجود ہے. اصل الفاظ مولا علی کے یہ ہیں کہ لا اجد احدن فضلنی علی ابی بکر و عمر, اگر میں ایسے بندے کو پاؤں جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے, الا جلدتہ حد المفتری, میں اسے الزام تراشی کرنے والے الزام لگانے والے تہمت لگانے والے کی طرح پکڑ کر اس پر حد لگاؤں 80 کوڑے کی. تو حضرت علی کا فتویٰ سن لیا آپ نے, یعنی حضرت علی کا مزاج یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو وہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے, تہمت لگا رہا ہے, اور تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کی حد ہے, میں اسے پاؤں تو 80 کوڑے لگاؤں. اس لیے آپ نے عبداللہ بن سبا کو زندہ جلوا دیا تھا. آئیے پیر مہر علی شاہ صاحب کے فضل فتاوی مہریہ میں حضرت پیر صاحب نے تو تفضیلیوں کے جو آخری دھواں نکل رہا تھا نا اس پر بھی مٹی پھیر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پیروں کی مانیں گے, میں نے کہا یہ سید بھی ایسا ہے کہ ثانی نہیں اور پیر بھی ایسا ہے کہ ثانی نہیں ہے. تو اب یہ تو سب پر حجت شخصیت ہے نا. آئیے سیدنا داتا علی حجویری کی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب خلافت پر بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں, توجہ سنیے گا, کیونکہ امام الکلام کلام الامام ہے. یہ میں کہتا ہوں اگر صرف پیر صاحب کا آپ اگر میں اگر یہ جلسہ کم سے کم 1000 میل دور رکھتا اور اگر آپ پیدل چل کر آتے یا آپ آتے اور رکھتے اور میں 1000 میل پیدل آتا اور صرف پیر صاحب کا یہ قول سن کر ہم چلے جاتے, میں کہتا ہوں پھر بھی یہ قول اس سے بھاری ہی رہتا. اتنی قیمتی بات فرمائی, ہمارے پاس علم کی قدر نہیں ہے, ہمارے ایمان کمزور ہے, قدر نہیں ہے. پیر صاحب کا یہ جملہ آپ ذرا سنیے گا. پیر صاحب فرماتے ہیں نیابت نبوی یعنی حضور کی نیابت, نیابت نبوی کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کرام کے جوہر نفس سے قریب ہو. بس اب خلافت کی دو قسمیں دیکھو, اگر جو ٹی وی پر بیٹھ کے کی جاتی ہے, یہاں پر پیر صاحب نے بھی دو قسمیں کر کے دیکھو کیسا پانی پھیرا ان سب پر. فرمایا پس صورت خلافت اور معنی خلافت, دو قسمیں کر دی خلافت کی, صورت خلافت اور معنی خلافت. صورت خلافت کیا مطلب, کیونکہ خلافت سیاست کے لیے ہوتی ہے, یہ صورت خلافت ہے. اور معنی خلافت کیا ہوتا ہے, حضور کے قریب ہونا, حضور کے قریب ہونا. اب پیر صاحب لکھتے ہیں کہ صورت خلافت جو یہ کہتا ہے نا کہ سیاست میں ابو بکر اعلیٰ ہیں اور ولایت میں حضرت علی اعلیٰ ہیں, پیر صاحب حسنی حسینی سید ہونے کی حیثیت سے اب سیدوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں. فرماتے پس صورت خلافت یعنی سیاست عامہ اور مانوی خلافت یعنی قرب انبیاء دونوں کا جامع ہوتا ہے, اس لیے اسے خلافت دی جاتی ہے. تو پیر صاحب کے نزدیک تو فرق نہیں ہے, اور تو پتہ نہیں ذات کا کیا تھا, اور تو آج حضرت علی کی محبت ہمیں سکھا رہا ہے, سیدوں کو سکھا رہا ہے, اور تو فرق کر رہا ہے کہ جناب حضرت علی کے درجہ یہ, ان کا درجہ یہ. میں نے کہا جن کے گھر کی بات ہے, جن کے گھر کی بات ہے, جن کے گھر کا مسئلہ ہے, جن کا نسب بھی عالی, جن کا مذہب بھی عالی, جن کی شان بھی عالی, وہ فرماتے ہیں کہ خلافت خلافت سورت صورتی خلافت سوری خلافت, یعنی خلافت کس لیے ہوتی ہے کہ نظام سیاست چلائے, لیکن کس کی ہوتی ہے؟ آقا کی طرف سے ہوتی ہے. تو مانن نبی سے جڑا ہونا, یہی ولایت ہے, اور صورتن سیاست میں مضبوط ہونا. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نیابت نبوی کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو صورت خلافت اور معنی خلافت دونوں کا جامع ہو. اور چند لائن چھوڑ کر آگے بڑی پیاری بات لکھی پیر صاحب نے, فرماتے ہیں البتہ اتنا فرق ضروری ہے, سن رہے آپ, فرماتے ہیں البتہ اتنا فرق ضروری, اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر عمر عثمان, خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں صورت خلافت بدرجہ عدم موجود تھی, کیونکہ صورت خلافت کی صورت اتحاد کے لیے, ترقی کے لیے, مضبوطی کے لیے. تو تین صحابہ کے دور میں مضبوطی بہت ہوئی, مسلمانوں میں نا اتفاقی نہیں ہوئی, سیاسی معاملات آگے چلے, اور حضرت علی کے دور میں ایسا نہیں ہوا. حضرت علی کے دور میں فتنے بہت ہوئے ہیں اور آپ اسی کو سلجھاتے ہوئے اس میں شہید ہوئے ہیں. اب پیر صاحب فرق کر رہے ہیں, پہلے فرماتے صورت خلافت اور معنی خلافت کا مجموعہ خلافت ہے, فرماتے ہاں البتہ اتنا فرق ضرور ہے, صرف جس کی گنجائش تھی اس نے بتایا, فرمایا ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں صورت خلافت بدرجہ اتم موجود تھی, ریاست عامہ اجتماع مسلمین کے حوالے سے, اور عہد علی مرتضی میں اگرچہ مانوی خلافت بدرجہ کمال پر تھی, لیکن رسالت عامہ اور اجماع مسلمین خلفائے ثلاثہ کی طرح نہ تھا. تو سمجھا آپ اس بات کو؟ اس کا سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تین صحابہ کے دور میں, ابو بکر عمر عثمان کے دور کے اندر خلافت کی صورتی جو حیثیت ہے کہ سیاسی طور پر مضبوط ہونا, غلبہ زیادہ ہونا, مسلمانوں میں اتفاق ہونا, پیر صاحب فرماتے فرق صرف اتنا ہے حضرت علی کی خلافت میں اور ان تینوں کی خلافت میں, صرف اتنا فرق ہے, فضیلت کا فرق نہیں ہے. فضیلت کا فرق نہیں ہے. القول الجلی فی مناقب علی لکھ کر تم نے فتنہ تو پھیلایا, لیکن علی کا بیٹا یہاں پر کیا بات کر رہا ہے, ذرا سنو. یہاں پر علی کا بیٹا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرق فضیلت میں نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ ان تینوں خلیفہ کے دور میں صورت کی خلافت یعنی سیاسی خلافت کا بڑا غلبہ تھا, سیاسی خلافت کا, اور سیاسی خلافت کا غلبہ بغیر حضور کے تعلق کے تو نہیں ہو سکتا, کہ وہ تو تھی لیکن ظاہری جو خلافت جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس کا غلبہ بڑا تھا, اجماع مسلمین تھا, کثرت جہاد تھا, ترقی تھی, فتوحات تھی, کفار پر غیر لوگوں پر غلبہ تھا, اور حضرت علی کے دور میں خلافت سوری زیادہ نظر نہیں آتی, لیکن ہاں ہاں وہ مصطفیٰ سے جو رابطہ ہے وہ تو ضرور تھا. تو آپ دیکھیں فرق اگر کسی چیز میں کیا ہے تو وہ غلبے کے حوالے سے کیا ہے, فضیلت کے حوالے سے. بولو خیر, فضیلت کے حوالے سے. درود پاک پڑھ لیجیے. اب آئیے چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تفصیلی تقریر آپ واقعات کے ضمن میں تو سنتے رہتے ہیں, لیکن کبھی اس گھاٹ کا بھی شہد چکھنا چاہیے اور اس جہت پر بھی آ کر دیکھنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اللہ اس کو میرے لیے, آپ کے لیے اور ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہمارے والدین اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کی نگاہ کرم سے اللہ رب العالمین ہمیں بحر احمد فرمائے. افضلیت صدیق اکبر ہمارا موضوع ہے, لہذا میں افضلیت پر میں نے کئی اقوال آپ کے سامنے پڑھ دیے, اور یہ ایسے اقوال ہے کہ جیسے دن کے دوپہر کا انکار نہیں کیا جا سکتا, 12 بجے دن کے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح ان اولیاء کاملین صلحاء اولیاء نے جو حضرت علی کی خلافت اور حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں لکھ دیا گیا اس کا انکار. اب یہ حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے, باب باندھتے امام بخاری بخاری شریف کے اندر کہ فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی فضیلت. پتا چلا حدیث کے اندر بھی فضیلت کو فضیلت ذکر کیا گیا ہے, سیاست نہیں ذکر کی گئی. ٹھیک ہے, لفظ فضیلت ذکر کیا گیا, اور فضیلت ہر قسم کی ہوتی, چہرے کا حسن, کردار کا حسن, تقوی, طہارت, ہر چیز فضیلت کے جامع کے اندر آتی ہے. تو امام بخاری نے یہ باب باندھ کے واضح کر دیا کہ فضیلت ہی کا عقیدہ درست ہے, اور وہ یہ ہے کہ فضل ابو بکر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. اب آئیے امامت صدیق اکبر والی جو حدیث ہے, حضرت ابو بکر نے درود پاک پڑھی ہوئی, اللہم صلی علی محمد البارک وسلم, حضرت ابو بکر نے جو نماز پڑھائی ہے سرکار کے مصلے پر آ کر, اس فضیلت والی روایت کا جو باب باندھا ہے امام بخاری نے, وہ باب یہ ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامتی. فرمایا جو علم اور فضل میں جتنا بڑا ہوگا وہ امامت کا اتنا مستحق ہوگا. وہ امامت کا بولیے, یہ حضرت ابو بکر کی افضلیت پر ہے, وہ امامت کا اتنا مستحق ہوگا. اس کے تحت آپ حدیث لے کر آتے ہیں حضرت موسیٰ سے, ابو موسیٰ شری سے, کہتے ہیں قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال کے قریب میں, جب تقاضۂ بشری کے اعتبار سے جب بخار کی کیفیت حضور پر آئی, فاشتد مرضہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بظاہر جو طبیعت کے اعتبار سے جو شدت تھی بخار کی وہ بڑھ گئی, تو حضور نے فرمایا فقال امور ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ نماز کے وقت ہو گیا, ابو بکر کو کہو میرے مسلح پر آئے اور نماز پڑھائے. بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہ رجل رقیق, حضور میرے والد گرامی بہت نرم دل ہیں, اذا قام مقامت, اگر وہ آپ کے جگہ پر کھڑے ہو جائے, لم یستطیع ان یصلی بالناس, تو وہ آپ کو دیکھے بغیر لوگوں کو نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتے. حضور آپ نے نام میرے باپ کا لے لیا لیکن میرے باپ تو بہت نرم دل ہیں. قال, پھر حضور نے فرمایا مور ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے. فعادت, سید عائشہ نے پھر اپنے سوال کو دہرایا اور کہا کہ حضور میرے والد تو بہت رقیق القلب ہیں. سرکار نے پھر کہا فقال مور ابا بکر ایصلی بالناس, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر آئے نماز پڑھائیں. فَإِن كُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُف, تم تو یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں کی طرح باتیں کر رہی ہو. حضور نے قبول نہیں کیا, فرمایا تم تو دور یوسف کی عورتوں کی طرح باتیں کر رہی ہو, یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں جس طرح باتیں کرتی تھی عائشہ, تم اس سے وہ باتیں کر رہی ہے. فاتح الرسول, پھر قاصد آیا اور اس نے حضرت ابوبکر سے کہا وصلی بالناس فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے حضور کی موجودگی میں حضور کے مصلی پر نماز پڑھائی. یہ بخاری شریف حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھ کر میرے دماغ میں ایک مسئلہ آیا, میں نے کہا کہ میرے آقا بڑے مروت والے ہیں, کسی کے کہنے کو نہیں ٹالتے, کسی کی مرضی کو نہیں ٹالتے. وہ کہتا حضور اگر ایسا ہو تو حضور قبول کر لیتے, لیکن یہاں پر میری ماں جیسی عظیم فقیہ اور عظیم مدبرہ اور عظیم ذہین اور عظیم فتین طبیعت کی مالک ہے, لیکن حضور نے ان کے مشورے کو نہیں لیا, چھوڑ دیا. اس لیے کہ حدیث ابھی میں نے مسلم کی پڑھی ہے کہ رب نے مجھے کہہ دیا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرنا ہے. تو وہ واقعہ سامنے کھڑا تھا جس کی بنا پر تھا. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, شیعہ اور تفضیلی یہاں پر کہتے تو وہ پڑھایا تو کیا ہوا, وہ تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی تو ایک دفعہ پڑھائی تھی اور حضور نے نماز پڑھ لی تھی. میں نے کہا اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے مصلی پر نہیں کھڑا کیا تھا, وہ خود آئے تھے, وہ خود سفر میں نماز پڑھا تو حضور نے پیچھے پڑھ لی. تو خود پڑھنا اور ہے, کسی کو اصرار کر کے لانا اور ہے. ایک بات, اب دیکھیں حضور کے مصلی پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمازیں کتنی پڑھائی, 17. اچھا 17 نمازیں ذرا حساب کر کے بتائیں کتنے دن بنتے ہیں. ایک دن میں ہوتی ہے 5 ایکم 5, 5 دونی 10, 5 تیا 3.5 دن, یعنی 3 دن اور آدھا. اب آپ دیکھیں 17 نمازیں, اگر نماز کا مصلی اگر کوئی فضیلت نہیں پیش کرتا تو حضور کہہ دیتے کہ ظہر فجر ابو بکر پڑھائے, ظہر عمر پڑھا دے. ٹھیک ہے, یہ میرے ذہن میں بڑا اچھا جواب آیا جس کو میں ذکر کر دوں کہ جناب فجر جو ہے وہ ابو بکر پڑھا دیں, ظہر عمر پڑھا دیں, عصر عثمان پڑھا دیں, مغرب علی پڑھا دیں, عشاء عبداللہ بن مسعود پڑھا دیں, پھر فجر عبداللہ بن رواحہ پڑھا دیں, کوئی اور پڑھا دے, ابو عبیدہ بن جراح پڑھا دے. لیکن نہیں, 17 کے 17 نمازیں, یہاں تک کہ مصطفیٰ کی حیات ظاہری کی آخری نماز تک حضور مصلی کو ہی دیکھتے تھے کہ میں ہوں
تو میرے مسلے پر ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا.
تو میرے آقا تو حدیث میں آتا ہے کہ پردہ ہٹا کر دیکھتے تھے, ابو بکر کی رکوع کو دیکھتے تھے, سجدے کو دیکھتے تھے, اور میں کہتا ہوں یہ دیکھتے تھے کوئی کوئی اور نہ آئے. یہ آخری تین دن میں نے دیا اس لیے ہے کہ غار میں تو تربیت کر دی تھی, اب وہ ساری تربیت کا امتحان میں اپنے سامنے لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر کی تربیت نہ ہوئی. پہلے تو غار میں بلایا اور کاندھے پر بیٹھ کر تربیت کی ہے, اور پھر اپنے مسلے پر کھڑا کروا کر اس کا امتحان بھی لے لیا ہے. اور جب آخری نماز میرے آقا کی حیات کی ہے, حیات زاری کی فجر کی, سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے, جس میں اہل بیت کے صحابہ تھے, کچھ نے اس بازو سے کچھ نے اس بازو سے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو مبارک کو تھاما اور سرکار کو حجرہ مبارک سے لایا گیا, اور سرکار نے پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ مصلی نہ چھوڑنا ابو بکر. سیدنا ابو بکر جو نماز پڑھا رہے تھے نا, سرکار بالکل ان کے قریب بیٹھ کر سرکار نے نماز پڑھی ہے. اللہ, سرکار بالکل ان کے قریب بیٹھ کر سرکار نے نماز پڑھی ہے. تو یہ کوئی میسج نہیں جا رہا. میں کہتا ہوں اگر یہ مصلی حضرت علی کو دیا ہوتا تو رافضی کیا کرتے, اگر یہ روایت ان کے پاس ہوتی. ایک تھوڑا اس طرح سوچ لیں تھوڑا سا آپ, کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا یہ روایت نہ ہوتی, اور یہ روایت ان کے پاس ہوتی اور ہماری کتابوں میں بھی ہوتی, یہ ہمیں جینے دیتے. لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ مولا علی کی رضا بھی وہی ہے جو رب کی رضا ہے. حضرت علی نے 17 نمازیں حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی نہیں پڑھی, بولو. اور کہہ دیں یہ خلافت کے بعد نہیں پڑھی. اور میں نے کہا خلافت کے بعد کا کیا مسئلہ ہے, خلافت کے بعد بھی پڑھی. یا بتا دو کہ اپنی جماعت الگ کرائی ہو یا کوئی فتویٰ دیا ہو. کہا جاتا نہیں وہ تو تقیہ تھا. میں نے کہا ایسی بکواس کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایسی گھٹیا باتیں ہم حضرت علی کے لیے سن بھی نہیں سکتے کہ آپ نے تقیہ کر کے یا کسی سے ڈر کر یہ بات کی ہو. نہ نہ, نہج البلاغہ میں تو خود موجود ہے, حضرت علی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سارا عرب ایک طرف ہو تو تنہا علی کا بازو سے پچھاڑ سکتا ہے. تو جس شیر خدا کے فضائل اتنے نقل کیے گئے ہیں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اگر غاصب ہوتے تو ابوبکر حضرت, اور یہ ایمان کا مسئلہ تھا امامت کا, تو علی کم سے کم آنے والے لوگوں کے لیے ایمان کے لیے کوئی خطبہ تو کہتا ہے. لیکن نہیں, حضرت علی تو وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے ابوبکر پر کوئی فضیلت پکڑے دے تو میں گردن سے پکڑ کر اسے 80 کوڑے لگاؤں. اس لیے کہ وہ 80 کوڑے کیوں, فرمایا مجھ پر تہمت لگا رہا ہے, مجھ پر تہمت لگا رہا ہے, میری برائی کر رہا ہے, مجھے گنہگار کہہ رہا ہے, میری نیت پر اعتراض کر رہا ہے. نہیں, جس کو مصطفیٰ نے مصلی دے دیا ہے, علی نے بھی اس کے قدموں میں اپنی گردن کو رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ حدیث پاک ہے. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ھذا حدیث متواتر, یہ حدیث تنہا حدیث نہیں بلکہ حدیث متواتر ہے, اور یہ قطعیت کے درجے کے اوپر ہے, اور اس کو امام سیوطی نے کئی سندوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں. فرمایا یہ حدیث متواتر ہے, اور آگے تھوڑا اس سے چلیں کہ مصلی پر کھڑا کرنا کیا کیا معاملہ پیش کرتا تھا. نسائی شریف میں آ جائے, امامت الاہل العلم والفضل باب نمبر, کہ امامت اہل علم اور فضل کی ہے. جب سرکار کا وصال ہو گیا تو بات چلی خلافت کے مسئلے پر کہ خلیفہ کون ہوگا. انصار کے لوگ آگے آئے, انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہمارا ایک بندہ مہاجرین کا, یعنی ایک مدینے کا ایک مکے کا, دونوں آ جائیں گے اور مشاورت سے خلافت چلے گی. حضرت عمر نے یہ سنا تو جلال آ گیا. حضرت عمر نے یہ سنا, دیکھیے میرے دوستو جہاں پر حضرت علی کے بارے میں یہ ہے نا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا, جہاں یہ ہے وہیں پر حضرت عمر کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا تھا, میں نے اس کو پیا 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 اتنا پیا کہ میری انگلیوں پر اس کی سفیدی آ گئی, اور میں نے اپنے منہ سے ہٹا کر پھر عمر کو پلا دیا. تو پوچھا گیا کہ حضور وہ کیا تھا, فرمایا علم. تو اگر انا مدینۃ العلم والی بابوہا مولا علی کے لیے ہے, فاروق اعظم کے لیے علم میں یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات میں اس وقت سوال جواب کی طرف نہیں آیا ہوں ورنہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں, لیکن ایک درمیانی بات پھر عرض کر دوں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگوں کا علم ترازو کے ایک پہلو میں رکھو اور عمر کا علم ایک طرف رکھ دو, تو تنہا عمر کا علم تمام کے علم پر حاوی ہو جائے گا. اب حضرت عمر خود اتنے بڑے عالم ہیں لیکن ان کو یہ بات بری لگی کہ جب انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا خلیفہ ایک انصار میں سے بنے اور ایک مہاجرین میں سے بنے, حضرت عمر آگے بڑھے اور فرما مجھ سے بات کرو، تم نے کیسی بات کی؟ کہا ہم نے حضور کی مہاجرین ہم نے حضور کی زندگی دیکھی ہے، ہم نے اسلام کو اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ میں دین کیسے پھیلا ہے، ہمارے رتبے اور مقام کو جانتے نہیں جانتے؟ کہا حضور آپ مہاجرین ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا، وہ انصار کوئی سیٹ کو سیٹ کے چکر میں نہیں تھے ورنہ لڑ جاتے، سیٹ کا چکر نہیں تھا، امت کو سنبھالنا ہے، اب مشاورت ہو رہی ہے، ہمارا اور شیعوں کا اعتراض یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہوتی ہے، خلافت جو ہے وہ منسوس من اللہ نہیں ہوتی ہے، وہ مشاورت کے ذریعے طے پاتی ہے، شیعوں کے نزدیک خلافت منسوس من اللہ ہے۔ تو میں نے کہا حضرت علی کی خلافت پر ایک واضح حدیث قرآن کی آیت پیش کرو جس میں قرآن میں باقاعدہ عبارت النص سے لکھا ہوا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ ہوں گے۔ نہیں، تمہیں ملا بھی تو من کن تو مولا والی ہو مولا۔ میں نے کہا واہ ذاکرہ، تیری کالی پگڑی تو ایسی تھی کہ میں نے سمجھا کہ اس میں سب کو تو جمع کر کے لے جائے گا، دعویٰ تیرا ہے قطعیت کا، قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کا، اور دلیل تیرے پاس ہے من کن تو مولا والی مولا۔ میں نے کہا اس حدیث کا اعتراض نہیں ہے، ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن اس حدیث سے قطعیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے صرف محض فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ روایت آ بھی جائے تو متواتر نہیں، خبر واحد میں بھی ہے تو راوی ضعیف ہے، اور اگر خبر واحد بھی ہو جائے تو وہ نص کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ نص کا درجہ بولیے، جس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے لیے جو نصوص موجود ہیں، جو نصوص صریحہ ظاہرہ باہرہ موجود ہے، جس کو حضرت علی نے خود قبول کیا ہے۔ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من کنت مولا، یہ حضرت مولا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جس کی جو فضیلت ہے وہ اس اعتبار کے ساتھ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامنے آ کر کہ تم نے یہ کہا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت چلائیں گے۔ فرمایا فاتح عمر، حضرت عمر آئے اور ان کو سمجھایا اور وہ مان گئے۔ فقال یا معشر انصار، اے انصاریوں کی جماعت، الستم تعلمون، تمہیں نہیں پتا، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، الستم تعلمون، تمہیں علم نہیں اس بات کا کہ ان رسول اللہ قد امر ابا بکر یا امن الناس، کہ تمہیں اس بات کا پتا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور نے لوگوں کا امام بنایا تھا؟ فأيكم تطيب نفسه، تو تم میں کون ہے جو اتنا پاکیزہ طبیعت رکھتا ہو؟ ایتقدم ابا بکر، جو ابو بکر سے آگے نکل جائے۔ جب یہ کہنا تھا فقالت النساء نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھے، عمر تم نے جو کہا ٹھیک ہے، یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا، فرمایا میں آپ کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ یہ بیعت کرنا تھا کہ پیچھے تانتا بن گیا، اور پھر انصار ساروں نے اور مہاجرین ساروں نے، اے عمر اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے، آپ نے بکھری ہوئی امت کو سنبھال لیا۔ حضرت ابوبکر اپنے منہ سے تو نہیں کہتے کہ یہ ایسا ہے، لیکن اس راز کو جان گئے تھے حضرت عمر، جو دلائل کو دیکھتے تھے۔ آگے بڑھے، جب انصار مان گئے اور انصار نے توبہ کی، انہوں نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم توبہ کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم ابو بکر سے آگے مقدم ہو جائے۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ واقعی میں سچے دل کے تھے، توبہ کر گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے موقع جانے نہ دیا کہ شیطان کوئی خلیشے لائے، آگے بڑھ کر فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا یہ خطاب کا بیٹا سب سے پہلے، کیونکہ لوگوں کی نظر حضرت عمر کی طرف تھی نا، فرمایا کہ نہ نہ، یہ خطاب کا بیٹا خود اپنے ہاتھ اور اپنی گردن کو آپ کے سامنے جھکاتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ پھر لوگ بڑھ بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پاک پر مرید و مراد کو پہنچ گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پاک پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت امام اشعری کا فتویٰ بھی یہی تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی امام بنے تو بہت بڑا قاری ہو، اور پھر قاری کئی ہوں تو پھر بہت بڑا عالم ہو، عالم کئی ہوں تو پھر عمر میں بڑا ہو، عمر والے بڑے کئی ہوں تو جو سب سے پہلے ایمان لایا ہو۔ تو یہ امامت کے درجے ہیں، اور یہ ہر طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورے آتے ہیں۔ آگے چلیے، میں تھوڑا سی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا کہ علم کی شان، کیونکہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور وہ سیجنب الاتقا، آپ کو اتقا کہا گیا، اور تقوی کی روح، جہاں افضلیت کی روح تقوی ہے، وہی تقوی کی روح علم ہے۔ تقوی کی روح کیا ہے بولیے؟ علم ہے۔ تو جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تقوی میں سب سے بڑے ہیں، تو علم میں بھی سب سے بڑے ہیں، اور ان کے علم کی دلیل کیا ہے میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، توجہ سنیے۔ سرکار کا وصال پاک جب ہوا نا، تو صحابہ میں یہ چیمے گوئیاں ہوئی کہ سرکار کا مزار کہاں بنے گا, سرکار کا بولیے مزار کہاں بنے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد مبارک کون سی ہوگی. اکثر صحابہ اس طرف آئے کہ بقی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحد مبارک ہوگا, مزار بنے گی. یہ وہ بحث کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر آئے. حضرت ابوبکر نے کہا میں نے خود حضور سے سنا ہے. اب دیکھیں امت کا یوں کس پر ہو رہا ہے, فرما میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ انتقال کرتا ہے اسی جگہ پر اس کی قبر بنتی ہے. تو حجرہ عائشہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر رفیق اعلیٰ فرمایا تو اسی حجرے میں آپ کا مزار بنے گا. ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. اور یہ پہلی خبر واحد ہے جو اتنی زبردست انداز میں حجت بنی ہے. آپ دیکھیں ایک بندے کی خبر ہے, اور وہ بندہ کون ہے جو سب کا ترجمان ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. یہاں پر علماء نے, اگر اس حدیث کے تحت وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ اگر میں محدثین کا اقبال چن چن کے لاتا آپ حیران ہو جاتے, یہاں تو محدثین نے کہا اس سے بڑی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہی تو آپ کے اکمل ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے جس پر سب لوگ جمع ہو گئے. اس لیے کہ اگر کسی کے علم میں یہ حدیث ہوتی تو کوئی بقی کی بجائے کوئی ذکر تو کرتا, تو یہ روایت کسی کے ذہن میں نہیں تھی, صرف ابو بکر کے ذہن میں تھی. اور اگر یہ روایت نہ ہوتی تو کوئی صحابی اختلاف کرتا, لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ نبی جس جگہ پر انتقال کرتا ہے وہی جگہ اس کا مزار بنتی ہے, کسی ایک صحابی نے بھی چوچرا نہ کیا, نہ کسی کے علم میں تھا, علم میں بھی نہیں تھا, اور بتانے کے بعد انکار بھی نہیں کیا, جم گئے. یہی تو آپ کی خلافت عالمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے, یہی تو آپ کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے عالم ہونے کی سب سے بین دلیل ہے کہ یہ روایت کسی کو نہیں پتا تھی, اور جب آپ نے بتا دیا تو اتفاق فوراً وہاں پر ہو گیا. اور یہاں پر امام سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے فرماتے وکان ما ذلک اعلمہم بالسنہ, اس سے ثابت ہوا کہ آپ سنت کے سب سے بڑے عالم ہیں, حضور کی احادیث کے سب سے بڑے بولیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر فضائل ہے حضرت ابوبکر صدیق کے, وہاں پر قرآن آیت کے تحت احکام القرآن جو آپ کی تفسیر قرطبی اس میں لکھا ہے, قال عالم الاکبر, فرما اس لیے کہ یہ حدیث کسی ایک نے نہیں بلے عالم اکبر نے بیان کی تھی, سب سے بڑے عالم نے بیان کی تھی. لہذا اس وجہ سے اس روایت پر اشکال نہیں ہوا اور امت کا اتفاق ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مضبوط باتیں ہیں. سیدنا صدیق اکبر, جب بھی امت میں انتشار کا کوئی مسئلہ آیا تو حضرت عمر حضرت ابو بکر ہی کی ذات اس کے اتفاق کی دلیل بنی. حضرت ابو سعید خدری بخاری شریف میں فرماتے ہیں, بخاری شریف حدیث نمبر 3660. تھک گئے ہو تو تقریر ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ تمہارے ساتھ مجھے ان لوگوں کی بھی فکر ہے جو دنیا میں سن رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں شاید 5 گھنٹے ہو بڑی بات. میں نے کہا جی وہ ہمارے وہاں ہوتا ہے کہ سن سن کے تنگ ہو جاتے ہیں, آپ کے وہاں کوئی بتانے والا شاید نہیں ہوتا. تو تھک تو نہیں گئے آپ, سن رہے ہو, حوالہ سنیے آپ. میں تقریر تو نہیں کر رہا, صرف حوالے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ, سیدنا سعید خدری جن کو اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق کہا جاتا اور وہ ہے بھی, اور آج بھی وہ بقی میں حضرت مولا علی کی والدہ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. جنت البقی میں پچھلے جانب اگر آپ کی پشت جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف ہو اور آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف قبلہ ہو اور سیدنا عثمان غنی کا مزار آپ کو نظر آ رہا ہو, تو بالکل اس کے نیچے اترتے ہوئے دیکھیے دائرہ بنا ہوا ہے اور اس میں اوپر کی قبر حضرت مولا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ہے, اور ان کے قدموں میں اہل بیت کا عاشق حضرت سعید خدری آرام فرما رہے ہیں. اب دیکھیں ہیں اہل بیت کے عاشق, روایت دیکھیے اہل بیت کا نظریہ کیا ہے. فرماتے وکان ابو بکر اعلمنا, حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں, حضرت ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں. اب آئیے روایت, وہ روایت جس کو سن کر آپ باغ باغ ہو جائیں گے اہل بیت کی سند کے ساتھ. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے باپ امام باقر سے سنا, امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے باپ امام زین العابدین سے سنا, امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا, امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی سے سنا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے سامنے اس بات کو گویا کہ دیکھا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ہم سب ساتھ میں, ابو بکر بھی ساتھ میں, حضرت ابو دردہ حضرت ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں, حضرت ابو بکر کے بولیے آگے چل رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا پیچھے ہو جاؤ ابو بکر سے, بولیے سبحان اللہ, ہٹ جاؤ ابو بکر کے آگے سے, ہٹ جاؤ آگے سے. اور سنو یہ وہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخص ہے, بعد انبیاء اس سے افضل کوئی ایسا شخص نہیں جس پر کبھی سورج طلوع ہوا ہو.
سرکار نے حضرت ابو دردا کو کہا پس جاٹ جاؤ,
اور یہ سند کو السوائق المحرقہ اور ریاض الندرہ کے اندر اہل بیت کی سند کے ساتھ لیا گیا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق, اور حضرت امام جعفر صادق تو بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے.
بولیے
شیعہ تو نہیں بول سکتا, آپ سنیے بولے نا سبحان اللہ. ہم یوم منائیں گے انشاءاللہ امام جعفر صادق کا رضی اللہ تعالیٰ, اس پہ میں ذکر کروں گا. لیکن یہاں پر میں سر دس ایک بات بتاتا ہوں, وہ یہ ہے حضرت ابو بکر کے دو بیٹے مشہور ہیں. کتنے جی؟ محمد عبد الرحمن.
محمد اور
یہ محمد وہی ہیں جب سرکار حجت الوداع میں جا رہے تھے تو احرام باندھ کر ان کی اہلیہ بھی چلی. میں نے سیرت کے درس میں پیش کیا ہے, اور سرکار کا حج تھا اب خدا کے گھر جائیں اور محبوب خدا کے ساتھ جائیں کون نہ جائے. پھر سرکار نے فرمایا چلو. روایت میں آتا ہے کہ ہفتے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا, ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی, سرکار روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر کی اہلیہ درد ذہن میں تھی, یعنی بچے کی ولادت کا بالکل وقت قریب تھا. انہوں نے کہا میں بھی احرام کی نیت باندھوں گی, مر جاؤں گی نا رستے میں, لیکن میرا بھی نام تو خوش نصیبوں میں ہوگا کہ قافلہ مصطفیٰ میں نبی تھی. تو یہ ان مستورات کا ایمان ہے. سیدہ ساتھ میں گئی حضرت ابو بکر کی اہلیہ مسجد ذوالحلیفہ جو مدینہ پاک کا میقات ہے, وادی عقیق جہاں مدینہ اس مسجد نبوی صاحب کو بس لا کر روک دیتی ہے, جہاں پر آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں, یہ وہ جگہ ہے وادی عقیق جہاں پر حضور نے پڑاؤ ڈالا. ظہر میں چلے عصر میں پہنچے, عصر سے لے کر فجر تک حضور یہیں روکے رہے, عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے تو ابو بکر آئے, کہنے کہ حضور میرے گھر بیٹا ہوا ہے.
حضور میرے گھر. سرکار نے فرمایا لے آؤ اسے,
لایا گیا. سرکار نے اپنے لحاف سے گھٹی دی ہے. اور اب عورت کا جب بچہ پیدا ہو جائے نفاس کی حالت ہو تو احرام کی کیا صورت ہے, اس مسئلے کو ذکر فرمایا. تو یہ ہے وہ محمد جو میقات کے یعنی وادی عقیق میں پیدا ہوئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے. تو اب سنیے امام جعفر صادق حضرت ابو بکر کے بھی بیٹے ہیں, حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں. بولو نا سبحان اللہ.
اب کنڈوں کی نیاز کر کے فضیلت بیان کرو نا, تو مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر کا بھی نام لینا.
اس لیے کہ آپ حضرت ابو حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں اور حضرت ابو بکر کے بھی بیٹے ہیں. حضرت ابو بکر کے دو بیٹے بڑے مشہور ہیں, میں عرض کر رہا تھا عبد الرحمن اور محمد. عبد الرحمن اور محمد کے بیٹے ہیں قاسم, یعنی سیدنا صدیق اکبر کے پوتے. سیدنا صدیق اکبر کے بولیے نا پوتے قاسم. محمد کے بیٹے ہیں قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی اسماء, یعنی ایک ہے پوتا اور ایک ہے پوتی, دونوں کا نکاح ہوا تو پھر ایک بچی کی ولادت ہوئی اور وہ لڑکی اتنی خوش نصیب تھی جو امام باقر کے نکاح میں گئی,
اور ان کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے.
سمجھے آپ, ان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟
یہ حوالہ پہلے سنا ہے کبھی؟ تو پھر محبت میں کہو سبحان اللہ.
تو حضرت امام جعفر صادق کہتے تھے مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے. یہ آپ کے جملے ہیں,
دیکھو کیسا عشق اہل بیت کا.
امام جعفر صادق فرماتے ہیں فقہ جعفریہ تو ہو گیا لیکن وہ فقہ بھی تو آنی چاہیے جو ان کے مزاج میں تھی. فرماتے ہیں مجھے ابو بکر نے دو دفعہ پیدا کیا ہے, جنا ہے. پوچھا کیسے؟ کہا میری ماں بھی ابو بکر کی بیٹی اور میری نانی بھی ابو بکر کی بیٹی, کیونکہ حضرت اسماء ہے نا نانی ہے اور وہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے, اور نانا ابو القاسم ہے. ابو القاسم ہے یہ, تو جب یوم ہوگا تو میں پھر بتاؤں گا کہ نانا بھی پھر کیسا نانا ہے یہ. اب حضرت گرامی یہ وہ ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں سبام علماء نے لکھا ہے جناح تعدیل کے اندر کہ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے قیامت کے دن میرے باپ علی بھی میری شفاعت کریں گے اور میرے باپ میرے ابو بکر بھی میری شفاعت کریں گے. کہا علی تو اس لیے کریں گے کہ ان کے بیٹوں سے پیدا ہوا ہوں, اور ابو بکر اس لیے کریں گے کہ ان کی بیٹی سے پیدا ہوا ہوں. اور پھر بڑے مسکرا کر کہتے تھے امام جعفر صادق میں وہ خوش نصیب ہوں جنہیں ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے,
جن ابو بکر نے دو دفعہ جنا ہے.
تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا پیار ہے. اگر حضرت ابو بکر کا گھرانہ ٹھیک نہیں تھا تو امام باقر نے وہاں شادی کیوں کی؟ اور شادی تو خود تو نہیں کی ہوگی نا, وہ تو امام زین العابدین ان کے باپ نے انہوں نے کروائی ہوگی نا, کیونکہ وہاں تو بھاگنے کا ذوق نہیں, تو یہ تو یہاں پر ہوتا ہے, وہاں تو نہیں ہوتا, وہاں تو باپ کی اجازت سے شادی ہوتی تھی. ان روایتوں کی طرف میں نہیں جاتا, وہاں تو گھرانے کی اجازت سے ہی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت امام زین العابدین نے ہی تو رشتہ دیکھا ہوگا نا, بولو نا یار. لڑکی دیکھنے گئے ہوں گے تو یہی گئے ہوں گے نا اپنی بیوی کو لے کر, اور پھر تو پتا بھی چلا ہوگا کہ بھائی کس کی بیٹی ہے, کس کی بیٹی ہے. تو کہنے لگے جی قاسم کی بیٹی ہے, قاسم کی بیٹی ہے. اور قاسم کا نکاح, قاسم کا جو نکاح ہوا ہے, اور قاسم جو ہے وہ ابو بکر کا پوتا ہے, اور قاسم کی بیوی جو ہے وہ ابو بکر کی پوتی ہے, گھرانہ صدیق اکبر کا ہے. امام زین العابدین لوٹ کرنا آئے, فرما پہنچا بھی صحیح راستے پر ہوں. اور آپ دیکھیں وہاں سے صدیق اکبر کا فیض, یہاں سے مولا علی کا فیض, بچہ کون آ رہا ہے, امام جعفر صادق. دونوں طرف سے فیض ہے, تو بیٹا بھی تو پھر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اور آپ جانتے ہیں کہ بچوں پر ننیال کا اثر زیادہ ہوتا ہے, ننیال کا اثر. دیکھیں حضرت یہ حضرت امام جعفر صادق کیوں کہتے ہیں, حضرت ابو بکر کے نام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا, اس لیے کہ بندہ اپنے نانا سے بڑی محبت کرتا ہے, دادا سے بھی محبت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ عموماً دیکھیں تو ننیال کی طرف, ماموں کی طرف, خالاؤں کی طرف اور نانیوں کی طرف بندے کی توجہ زیادہ رہتی ہے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق شاید اسی جذبات میں بار بار کہتے تھے, اور حقیقت بھی تھی کہ میں دو دفعہ ابو بکر سے پیدا ہوا ہوں, یعنی میری ماں بھی ابو بکر کی گویا کہ بیٹی ہے, اور میری نانی بھی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے. تو یہ سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ کا ہے. اب آئیے حضور کی نعتوں کو جو لوگ منع کرتے ہیں, سرکار کیا کہتے ہیں, او حسان ادھر آؤ, حسان ابن ثابت ادھر آؤ. مستدرک میں امام حاکم لکھتے ہیں حضرت حسان آتے ہیں, جی یا رسول اللہ, کہ تم میری نعتیں بڑی پڑھتا ہے, میرے ابو بکر کا کبھی ذکر کیا تم نے؟ دیکھو منقبت کا ثبوت آ گیا, منقبت کا ثبوت. حضرت میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جامع مستدرک فضائل سیدنا صدیق اکبر سے, اور سوائق محرقہ کے اندر حضرت امام ابن حجر مکی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو لکھا ہے. میں پہلے وہ شعر پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, شعر پڑھ کے سناتا ہوں جو حضرت حسان نے حضور کو سنایا, اور حضور بہت خوش ہوئے. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا ہنسے, اتنا ہنسے, اتنا ہنسے, اور اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے اوپر کے دانت اور اندر کے دندان جو ہیں اور نیچے جو نواجز ہیں, جو جڑیں ہیں, وہ بھی نظر آ رہی تھی. اور سرکار نے دانت کیا دی, بلایا حسان ابن ثابت, حسان آؤ. آئے, کہا تم نے میرے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا نہیں ہے؟ کہا نہیں تم نے کچھ ابو بکر کی شان میں بھی تک؟ کہا حضور کہا ہے میں نے, تو کہا سناؤ نا پھر. کہا حضور آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی اور تھوڑی یاد رہتا ہے, کوئی اور تھوڑی یاد رہتا. فرمایا آج ہم کہہ رہے ہیں سناؤ سناؤ. اب دیکھیں کیا شعر سناتے ہیں. حضرت حسان پڑھ رہے ہیں حضور کے سامنے منقبت کی محفل. پتا چلا کہ اگر کوئی رتبے میں بڑا بھی ہو, رتبے میں اگر کوئی بڑا بھی ہو, اور اس کے سامنے اگر کسی محبوب کی تعریف کی جائے جو اس سے مفضول ہو, تو اس بڑے کا بیٹھنا اس مفضول کو عزت بخشنا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں سرکار خود بیٹھ کر حضرت ابو بکر کی تعریف سن رہے ہیں. سناؤ سناؤ سناؤ, مجھے سناؤ, شان بتاؤ مجھے, عظمت بتاؤ مجھے, اور مجھے بتاؤ میرے ابو بکر کا کیا مقام ہے. حضرت حسان شعر پڑھتے ہیں, وسانی اثنین فی الغار المنیف قد طاف العدو به سعید جبلا وکان حب رسول اللہ قد علم من البریت لم یعدل به رجلا. یہ چار شعر آپ نے پڑھے ہیں, یہ مستدرک کے اندر موجود ہیں, اس کا ترجمہ سنیے. فرماتے وسانی اثنین فی الغار المنیف, کہ آپ دو میں سے دو ہیں جو اس بابرکت غار میں ہیں. قد طاف عدو به اذ سعید جبلا, اور دشمن اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. دشمن آپ دو میں سے دوسرے جو اس بابرکت غار میں, فی الغار المنیف مبارک غار کے اندر آرام کر رہے تھے. قد طاف عدو به, دشمن اس غار کا طواف کر رہے تھے. اس سعید جبلا, جبکہ وہ دونوں پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے. آگے کہتے ہیں وکان احب رسول اللہ, اور ہمیں پتا ہے کہ ابو بکر رسول اللہ کے محبوب ہیں. شعر پڑھ رہے ہیں سرکار کے سامنے, وکان احب رسول اللہ, قد علمو, ہم یہ جانتے ہیں, سنیے فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں, تو سارے ثابت کیا ہوا غار سے, یہ سب ثابت کیا ہوا. اب نتیجہ لا کر پیش کر رہے ہیں, فرماتے قد علمو من البریت, ہم جان گئے سب سے افضل لوگوں میں. قد علمو من البریت لم یعدل به رجلا, ہم جان گئے اور ہمیں علم ہو گیا کہ لوگوں میں اور ساری مخلوق میں ابو بکر جیسا مرد اور ان کے جیسا ہم پلہ کوئی تھا ہی نہیں. یہ افضلیت کا شعر پڑھا ہے, دیکھیے افضلیت کا شعر. اور یہاں پر ہے قد علمو من البریت, بریا بہت معزز لوگ, نیک لوگ, لم یعدل به رجلا, یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے فضیلت اور مقام کے اندر. ہمیں علم ہو گیا جو حضور غار میں لے گئے آپ کو, تو ہمیں علم ہو گیا کہ غار میں رہے ابو بکر حضور کے ساتھ, تو ہمیں علم ہو گیا کہ ابو بکر سے زیادہ عزت والا اور نہ کوئی ایسا فضیلت والا ہے جو ابو بکر کا ہم پلہ ہو. سرکار نے جب سنا تو روایت میں آتا حضور بہت ہنسے, بولے سبحان اللہ, حضور بہت ہنسے, سرکار بہت ہنسے. فرمایا یہاں تک کہ آگے کے دندان اور آپ کے نوازش داڑے نظر آ رہی تھی, فرمایا اے احسان تو نے سچ کہا, ابو بکر ایسے ہی ہے. چلیں وقت بہت ہو گیا, میں نے تو اس وقت 25 حدیثے لے آیا ہوں اور ابھی میں نے کوئی 4-5 پڑھی, بس ایک دو پڑھتا ہوں پھر تقریر ختم کرتے ہیں, کیونکہ کل آپ کی ڈیوٹی بھی ہوگی, پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ بات کریں گے. آئیے اب اولیت پر آئیے, سینا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شعر سن لیا آپ نے, سن لیا اس شعر سے حضرت ابو بکر حضرت حسان ابن ثابت نے بتا دیا, پتا چلا خدا کی حمد بھی پڑھی جائے گی, مصطفیٰ کی نعت بھی پڑھی جائے گی, ولیوں کے قصیدے بھی پڑھے جائیں گے, ولیوں کے قصیدے بھی پڑھے جائیں گے. اب آئیے حضرت ابو بکر کی فضیلت پر چند باتیں مزید. ابن ماجہ حدیث نمبر 96, مسند امام احمد, مسند ابی ہریرہ میں, مسند ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 11976, 11976, 11976 مسند ابن ابی شیبہ, جو صحابہ کے فتاوے اور تمام روایتوں کا بڑا بہترین مجموعہ, بخاری کے بھی الفاظ اس کے اندر ملتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری میں دوسرے الفاظ ہیں, یہاں پر دوسرے الفاظ ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سنیے گا, صحابہ بہت بنیادی روایت لا رہا ہوں توجہ رکھیے گا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط, یہ بخاری کے الفاظ ہیں لیکن اس مصنف میں دوسرے الفاظ ہیں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابا بکر, حضور فرماتے ہیں کسی کی مال و دولت نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا. مسلمان ہوئے تو 40,000 درہم قربان کر دیے, بلال کو آزاد کیا, مسجد نبوی کی زمین خریدی, سارے کام سیدنا صدیق اکبر نے کیے. تم کہتے ہو کہ جناب آج تو تم اپنے ایمان پر نہیں کھڑے نہ ہو, ابو بکر تو وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائے اور جمع کیا تھا سب اسلام پر, اس کو پتا تھا کہ اسلام ترقی کرے گا, اور ایک ایک بندے کے پاس جس کے پاس ایک درہم نہیں ہے لاکھوں درہم اس کے پاس آئیں گے. ابو بکر نے تو بن دیکھے سودا کیا ہے, کیونکہ ایک الگ موضوع ہے, کبھی زندگی رہی تو بیان کروں گا کہ حضرت ابو بکر اتنے رچے بسے کہ میں حضور کے ساتھ, یہ بھی ایک بڑا صوفیانہ قاعدہ ہے, اس پر بھی ہمارے علماء نے بہت لکھا ہے. وقت نہیں ہے ہمارے لوگ تو ایک تقریر نہیں سن سکتے, میرا تو کام ہی ہے یہ, میں کل رات ایک جلسے میں تھا, ہمارے حنیف مارفانی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم نے 3 جلسے کیے, میں نے کہا دیکھو گئے گزرے ذلیل ہیں ہم, بالکل نکمے ہیں, کوئی ہماری عزت اور اوقات نہ حیثیت ہے, لیکن کتنی خوش نصیبی ہے کہ خدا کن کا ذکر کروا لیتا ہے, ہم سے بڑا ذلیل اور خوار کوئی نہیں ہے, گیا گزرا کوئی نہیں ہے, لیکن کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ ہمیں کبھی اپنے محبوب کا ذکر ہم سے کروا لیتا ہے, پتا نہیں چلتا رات کا گزر جاتی ہے, کبھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, کبھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میرے دوستو, ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں, یہ جو ذکر کر رہا ہے نا اسی سے ہمارے درجے بلند ہوں گے, نہ ہمارے حسب میں کچھ ہے, نہ ہمارے نسب میں کچھ ہے, نہ مقام میں کچھ ہے, یہ تو ان بزرگوں کی نگاہ کرم ہو جائے, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے محبوبوں کی تعریف ہماری زبانوں سے نکلتی ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں حضور, چلیے آگے چلتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی, مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. یہ کہنا تھا کہ فبقا ابو بکر، حضرت ابو بکر دھاڑے مار کے رونے لگے، سردار کے سامنے دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے وقال هل انا ومالي الا لك يا رسول الله، حضور یہ آپ کیوں کہتے ہیں، میں بھی آپ کا اور میری جان بھی آپ کی ہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ، حضور میں بھی آپ کا ہوں یا رسول اللہ. اور سرکار ان کو سہلاتے تھے نہ رو ابو بکر، یہ تو حق ہے جو دنیا کو بتاؤں گا نا، اگر اس کو دل میں رکھ دیا جائے تو لوگ تیری قدر کیسے پہچانیں گے. اور آپ حدیث سنیے، کسی کے مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا، پیر اپنے مرید کے مال کو نہیں استعمال کر سکتا، مرید اپنے پیر کے مال کو، باپ بیٹے کے مال کو، بیٹا باپ کے مال کو، شوہر بیوی کی ضرورت کے علاوہ کے مال کو نہیں کر سکتی اجازت کے بغیر، نہیں کر سکتی نا. لیکن سرکار ایسا نہیں کرتے تھے. روایت میں آتا ہے مصنف عبد الرزاق، حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے، اور مرقات شرح مشکات کے اندر فضائل علم کے اندر یہ لکھتے ہیں اللہ قاری، فرما کان رسول اللہ یغزی فی مال ابی بکر کما یغزی مال فی نفسی، حضور حضرت ابو بکر کے جیب سے مال ایسا نکال دیتے تھے کہ اپنے جیب سے نکال دیتے. یعنی حضور نے ابو بکر سے کبھی اجازت ہی نہیں لی، ان کے مال میں ایسے ہی تصرف کیا جیسے اپنے مال میں کیا. یہ وہ قرابت ہے، حضور دوسرے کو حق بتاتے، لیکن یہاں پر قرب اور فنائیت ایسی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے مال میں حضور ایسے تصرف فرماتے ہیں جیسے خود کے مال میں کرتے ہیں. اس سے آپ وہ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کت قدر قرب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آخری سنو، پیروں کی سنو، پیروں کی بولو سبحان اللہ، تقریر ختم کرتا ہوں، چلو پیروں کی سنو اور پھر تقریر ختم. حضرت امام طریقت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کے پاس ایک بندہ پہنچا، اس نے کہا یہ زکات کیسے دیتے ہیں، زکات کیسے دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر شبلی نے اس کو دیکھا، کہا وہ جو مولوی بولتا ہے وہ یا جو عشق بولتا ہے وہ. کہنے کا کیا مطلب؟ جو فقہ میں لکھی ہے وہ، جو عشق جو کہتا ہے وہ. کہنے لگے دونوں بتا دو، وہ بھی بڑا تیز تھا، اس نے کہا دونوں بتا دو. حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا شریعت جو نصاب بناتی ہے وہ 2.5% ہے. کہ یہ تو شریعت کا نصاب ہے. اس نے کہا عشق کا کیا ہے؟ کہا عشق کا یہ کہ سارا مال بھی دے دو جان بھی دے دو، سارا مال بھی دے دو اور جان بھی دے دو. وہ ہنس کے کہنے لگا اس کی کوئی مثال ہے؟ کہ ابو بکر ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر کی. دیکھو جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے مطلب سے بات کرتا ہے. فرمایا ایک عشق کی زکات ہوتی ہے اور ایک فقہ کی زکات ہوتی ہے، ایک عشق کی زکات ہوتی ہے اور ایک فقہ کی زکات ہوتی ہے. اور اس قسم کے مولوی بھی ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ایک عشق والے ہوتے ہیں، ایک خالی فقہ والے ہوتے ہیں. اور جو خالی فقہ والے ہوتے ہیں وہ خشکے ہوتے ہیں، اور جو فقہ اور عشق والے ہوتے ہیں وہ غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عشق اور فقہ دونوں ان کے پاس ہوتا ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ فرمایا ابو بکر ہے نا جنہوں نے سارا مال دے دیا، بیٹی دے دی، جان بھی غار میں دے دی. فرمایا عشق ہے. اب سنیے حدیث پاک مسلم شریف کی جو آخری حدیث پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جو بڑی محنت سے کتابوں سے دیکھ کر میں لایا ہوں، لیکن وقت کافی ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے 3666 حدیث نمبر، دوسری جگہ پر ملتی 3216، مسلم شریف میں 2372 اور ایک جگہ پر 2371. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں متفقن علیہ حدیث ہے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا من انفق زوجین من شيء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعیا من ابواب الجنہ. سرکار فرماتے ہیں جو اپنے مال کے جوڑے میں سے کوئی ایک جوڑا اللہ کی راہ میں دے دے، مال کا اگر جوڑا ہے، ایک جنس کی دو چیزیں ہیں، جوڑا ہے اور ایک جوڑا اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا. بولی سبحان یا عبداللہ ہذا خیر، اور حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندے کی نیکیاں ہیں. یا عبداللہ هذا خیر، یہ نیکیاں ہیں. پھر حضور آگے فرماتے فمن کانا من اہل الصلاۃ، جو نمازیوں میں سے ہوگا، دعیا من باب الصلاۃ، اس کو جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا. بولیے سبحان اللہ. آخری حدیث ہے، سبحان اللہ کی تکرار نہ توڑیے گا ثواب کی نیت سے. بولیے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، جو مجاہد ہوگا، دعی من باب الجہاد، اسے جنت کے باب الجہاد سے بلایا جائے گا. فرمایا ومن کان من اہل الصدقہ، جو بہت زیادہ صدقات خیرات کرنے والا ہوگا، دعی من باب الصدقہ، اس کو جنت کے باب صدقہ سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، جو روزوں کی کثرت کرنے والا ہوگا، دعی من باب الصیام و باب الریان، اسے جنت میں باب الصیام اور باب الریان سے پکارا جائے گا. وقام ابو بکر، حضرت عمر کھڑے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا حضور ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. ما علی ھذا الذی یدعا من تلک الابواب من ضروریہ. حضور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کسی سب کو ایک ہی دروازے، یعنی ایک آدمی ایسا ہو جس کو ساتوں دروازوں سے پکارا جائے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، آپ نے کہا جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے، جو روزے دار ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے، جو نمازی ہوگا اس کو نمازی کے دروازے سے. تو کہتے ہیں حضور ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی ہو جس کو ساتوں دروازے سے آواز لگ رہی ہو، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی حضور ہل یدعا من کلہا، حضور ایسا کوئی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے نعم، ہاں ابو بکر ایسا ہے. ارجو ان تکون منہم ابا بکر، میں کہتا ہوں وہ تو ہی ہے جسے جنت کے ساتوں دروازوں سے بلایا. یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی نظریے کی صداقت اور عدالت کے ساتھ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو زندہ رکھے، اور افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری، سیدنا فاروق اعظم کی کامل محبت و اطاعت و فرمان برداری، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری اور محبت، اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت، آپ کے خاندان کی محبت اور اس تمام خاندان کی محبت کو اللہ ہمارے ایمان کا زیور بنائے، ہمارے عمل کا زیور بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.